أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي هيرنوان. عائشة حالف ماها أزر سالي أسلام الدين ياسمين بانو خزوانا كمال فريدا خان فوزيا رئيس مصور عالية قريشي فاطمة محمدي عندك السلام فريدا رغرو عالية أختر نشاط كوسر نالا كياني نهانم فرناز سنا افرین فرزانہ سعدود شاہینہ سریا سبا فاطمہ مقبول جگریہ کاغذرا فاطمہ امیرہ فاطمہ اسما فاطمہ نمیرا کدویائی نیرج فاطمہ بشرا غریبی سارا زاد مطالعہ شیر ارشیا گلناز خان نصرت بیگم سانیہ شہباز ابیرہ شہراز شہناز سلطانہ کیسرا چودھری ماریا شگفتہ عائشہ تسنیم صوفیہ کوسر شاداب صدا امبر عمر ہینا فرحج آسما شاہ خمیرا بدر تسنیم فاطمہ سیدہ ساریہ ربط نازیہ حبیب واسیہ حسین تبسم قریشی ماہرہ کا عابد امید تفشیش عروب احتسان نازمہ پروین رانی شاہین مہاجبین خان بین سجاد صبا سعیدہ شبانہ مجید سعیدہ ملکہ ریحہ اقبال سائمہ اظہر سنوبر مسعود صوفیہ خان. جی میں ابھی آپ لوگوں کے اٹینڈنس تھے مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے. ہماری ایک بہت پیاری اسٹوڈنٹ جو واٹس ایپ پہ کلاسز آپ نے کمپلیٹ کر رہے ہیں جو سعودیا سے ہیں, اللہ پاک ان کو بیٹے سے نوازا ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے کلاسز نہیں چھوڑی. ماشاء اللہ وہ ریگولر ہماری ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی کلاسز کور کر رہی ہیں. آپ میں کافی ایسے لوگ ہیں ماشاء اللہ جن کی شادیاں بھی ہوئی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں ساتھ میں, لیکن آپ لوگوں نے ماشاء اللہ کلاسز مس نہیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو, آپ کو اس کا آنا قبول فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الفاتح. جی بہت خوشی ہوتی ہے مجھے, اس لیے اچھا لگا ہے بچی کے انہوں نے اس چیز کو امپورٹنس نہیں دی کہ میرے, ٹھیک ہے اللہ پاک کی ہمیں نعمت دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود قرآن کو انہوں نے امپورٹنس دی. یہ ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے نا, بہت بڑا, کہ چاہے جو کچھ مرضی ہو آئے نا, کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو, دیکھیں یقین کریں آپ اللہ یہ قرآن کو پکڑتے ہیں نا, اللہ پاک وہاں وہاں سے آپ کی آسانیاں پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے. یہ یقین کریں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اور الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. مشکلات آتی رہتی ہیں اور آتی ہی رہیں گی, یہ صرف ہمیں ہمارے ارادوں کو پختہ کرنے کے لیے, ہمیں اچھا کرنے کے لیے, یہ ہمارا ہی فائدہ ہے ہماری آخرت کے لیے نا. تو ہم ضرور کوشش کرتے رہنا ہے. ابھی بھی کیسے دیکھیں, رمضان کی بات میں آئی تھی تو وہ میں بھول گئی کہ ابھی رمضان آ رہا ہے نا, تو یہ دیکھیں دو مہینے تقریباً رہتے ہیں کیونکہ ابھی مارچ کا اینڈ ہے آ رہا ہے, 14 ہو گئی ہے. مائی ڈاٹر از آلسو مائی قرآن کورس نحما. جی بھاجی ماشاء اللہ الحمد للہ. تو یہ جو ابھی رمضان آ رہا ہے, دیکھیں ابھی مارچ ہے, اپریل مئی, مطلب تقریباً سوا دو مہینے, تقریباً ڈیڑھ کا اڑائی مہینے رہتے ہیں. تو یہ سمجھے بالکل کم ٹائم ہے ہمارے پاس, کیونکہ شبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرنا شروع کر دیتے, فرسٹ شبان سے لے کر 15 شبان تک وہ لگاتار روزے رکھنا, پھر 15 شبان سے پھر 30 تک جو ہے بالکل کرتے ہیں کہ اچھا اپنی صحت بناؤ, پھر رمضان کی تیاری کرے تو اس میں اچھے طریقے سے آپ روزوں اچھے رکھ سکے. ہم تو الحمدللہ قرآن ابھی ساتھ میں کر رہے ہیں. تو ابھی آپ نے ابھی سے اپنے سب کو انوائٹ کرنا ہے, بلکہ اپنے طور پر کوشش کریں آپ ضرور میں لائیو کلاسز ان کو دورہ اقامہ کی کروائیں, بلکہ ابھی جو آپ خود سے ہمارے لنک میں ماشاء اللہ ہر دورہ اقامہ ہر سال کا نیا موضوع تھا جو سازت نے لیا تھا, اس میں سے کوئی بھی ایک چوز کر لیں, پہلے سے آپ کا فل جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں, سب کو انوائٹ کریں, پاپلنٹ بنائیں, چاہے اپنی فیملی کو ہی انوائٹ کر لیں, اپنے محلے میں, جس طرح بھی, یہ ضرور آپ ہوم ورک کریں. یہ میں اتنی ٹائم میں ابھی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. تو یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم سمجھتے جی بہت زیادہ ٹائم زیادہ نہیں ہے, ٹائم بہت کم ہے, کیونکہ سب بچوں والے ہیں, گھر والے ہیں, میرڈ ہیں, جہاں بھی ہیں ہمارے کے پاس اتنا ٹائم جو اتنا زیادہ نہیں ہوتا, تو اسی ٹائم سے ہم نے اس میں مینج کرنا ہے. تو ابھی سے آپ اس چیز کی تیاری کریں, اور لازمن آپ نے مجھے فیڈ بیک دینی ہے آپ سب کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے گروپس بھی ہیں, بس اسی لیے فائدہ ہوگا کہ باقی لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں سورہ فاتح. یاد رکھیے گا آج ان شاء اللہ ہمارا جو ہوگی گرامر بھی ہوگی تھوڑی سی, ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ فاتح لیسن نمبر 217-26 آیا, دیکھتے ہیں اللہ پاک جمعہ کیا کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نمبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يسر ولا تسر وتمم بالخير. سبق نمبر 217 ایت نمبر 1 سے 26 سورۃ فاطر. لیسن نمبر 217 ایت نمبر 1 ٹو 26 سورۃ فاطر. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو. جاعل الملائکتی بنانے والا ہے فرشتوں کو. رسولن پیغامبر. اولی اجنحتن پروں والے. مثنا وثلاث وربع دو دو اور تین تین اور چار چار. یزید فی الخلقی اضافہ کرتا ہے پیدائش میں. ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی. علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ جو کھولتا ہے اللہ. للناس من رحمہ لوگوں کے لیے کوئی رحمت. فلا ممسک لہا تو نہیں روکنے والا اس کو کوئی. وما یمسک اور جو وہ روکتا ہے. فلا مرسل لہو تو نہیں کوئی بھیجنے والا اس کو. من بعدہ اس کے بعد. وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے. یا ایھا الناس اے لوگو اذکروا یاد کرو. نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. حل من کیا کوئی. خالق غیر اللہ پیدا کرنے والا ہے اللہ کے سوا. یرزقکم جو رزق دیتا ہو تم کو. من السماء آسمان سے. والارض اور زمین سے. لا الہ نہیں کوئی الہ برحق. الا ہوا مگر وہی. فانا تؤفکون تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو. فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو بے شک جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب معاملات. یا ایھا الناس اے لوگو. ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم تو نہ دھوکے میں ڈالے تم کو. الحیات الدنیا دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو،
اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو،
باللہی
باللہی
اللہ کے معاملے میں،
اللہ کے معاملے میں،
الغرور
الغرور
دھوکے باز،
دھوکے باز،
ان الشیطان
ان الشیطان
کیونکہ شیطان،
کیونکہ شیطان،
لکم عدوون
لکم عدوون
تمہارے لیے دشمن ہے،
تمہارے لیے دشمن ہے،
فاتخذوه عدوا تو بناؤ اس کو دشمن،
تو بناؤ اس کو دشمن،
انما یدعو
انما یدعو
بے شک وہ بلاتا ہے،
بے شک وہ بلاتا ہے،
حسبہو
حسبہو
اپنے گروہ کو،
اپنے گروہ کو،
لیکونو
لیکونو
تاکہ وہ ہو جائیں،
تاکہ وہ ہو جائیں،
من اصحاب السعیر
من اصحاب السعیر
بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں سے،
بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں سے،
الذین کفروا
الذین کفروا
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
لہم عذاب شدید
لہم عذاب شدید
ان کے لیے عذاب ہے سخت،
ان کے لیے عذاب ہے سخت،
والذین آمنوا
والذین آمنوا
اور وہ لوگ جو ایمان لائے،
اور وہ لوگ جو ایمان لائے،
وعملوا الصالحات
وعملوا الصالحات
اور انہوں نے عمل کیے اچھے،
اور انہوں نے عمل کیے اچھے،
لہم مغفرۃ
لہم مغفرۃ
ان کے لیے بخشش ہے،
ان کے لیے بخشش ہے،
واجرن کبیر
واجرن کبیر
اور اجر ہے بہت بڑا،
اور اجر ہے بہت بڑا،
افمن زجن له سوء عمله
افمن زجن له سوء عمله
کیا بھلا جو خوبصورت بنا دیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل،
کیا بھلا جو خوبصورت بنا دیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل،
فرآہ حسنا
فرآہ حسنا
تو وہ سمجھتا ہے اس کو اچھا،
تو وہ سمجھتا ہے اس کو،
فَإِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَن يَشَاءُ
فَإِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَن يَشَاءُ
تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے،
بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے،
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ
اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے،
اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے،
فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ
فلا تذهب نفسك
پس نہ چلی جائے تیری جان،
پس نہ چلی جائے تیری جان،
علیہم حسرات
علیہم حسرات
ان پر حسرتیں کرتے ہوئے،
ان پر حسرتیں کرتے
ہوئے، ان اللہ علیم
ان اللہ علیم
بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے،
بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے،
بما یسنعون
بما یسنعون
جو کچھ وہ کر رہے ہیں،
جو کچھ وہ کر رہے ہیں،
واللہ الذی
واللہ الذی
اور اللہ وہ ذات ہے،
اور اللہ وہ ذات ہے،
ارسل الریاح
ارسل الریاح
جس نے بھیجا ہواؤں کو،
جس نے بھیجا ہواؤں کو،
فتسیرو
فتسیرو
تو وہ اٹھاتی ہیں،
تو وہ اٹھاتی ہیں،
صحابن
صحابن
بادل
بادل،
فسقناہو
فسقناہو
پھر لے جاتے ہیں ہم اس کو،
پھر لے جاتے ہیں ہم اس کو،
الى بلد میت
الى بلد میت
مردہ زمین کی طرف،
مردہ زمین کی طرف،
فاحیینا به الارض
فاحیینا به الارض
پھر زندہ کرتے ہیں ہم اس کے زمین کو،
پھر زندہ کرتے ہیں ہم اس کی زمین کو،
بعد موتیہا
بعد موتیہا
اس کی مردگی کے بعد،
اس کی مردگی کے بعد،
کذالک النشور
کذالک النشور
اسی طرح ہوگا دوبارہ اٹھنا،
اسی طرح ہوگا دوبارہ اٹھنا،
من کان یرید
من کان یرید
جو کوئی ہے چاہتا،
جو کوئی ہے چاہتا،
العزت
العزت
عزت
عزت،
فللہ العزت جمیعا
فللہ العزت جمیعا
تو اللہ کے لیے ہے عزت ساری کی ساری،
تو اللہ کے لیے ہے عزت ساری کی ساری،
الیہ یسد الکلم الطیب
الیہ یسد الکلم
اسی کی طرف چڑھتے ہیں کلمات پاکیزہ،
اسی کی طرف چڑھتے ہیں کلمات پاکیزہ،
والعمل الصالح یرفعہ
والعمل الصالح یرفعہ
اور نیک عمل اوپر چڑھاتا ہے اس کو،
اور نیک عمل اوپر چڑھاتا ہے اس کو،
والذین یمکرون
والذین یمکرون
اور وہ لوگ جو چال بازیاں کرتے ہیں،
اور وہ لوگ جو چال بازیاں کرتے ہیں،
السیئات
السیئات
بری لہم عذاب شدید،
لہم عذاب شدید،
ان کے لیے سخت عذاب ہے،
ان کے لیے سخت عذاب ہے،
و مکر اولائک،
و مکر اولائک،
اور مکر ان لوگوں کا،
اور مکر ان لوگوں کا،
ہوا یبور،
ہوا یبور،
وہ تباہ ہونے والا ہے،
وہ تباہ ہونے والا ہے،
واللہ خلقکم،
واللہ خلقکم،
اور اللہ نے پیدا کیا تم کو،
اور اللہ نے پیدا کیا تم کو،
من ترابن،
من ترابن،
مٹی سے،
مٹی سے،
ثم من نطفہ،
ثم من نطفہ،
پھر نطفے سے،
پھر نطفے سے،
ثم پھر،
ثم پھر،
جعلکم ازواجا،
جعلکم ازواجا،
بنایا تم کو جوڑے،
بنایا تم کو جوڑے،
وما تحمل من انثى،
وما تحمل من انثى،
اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ،
اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ،
ولا تدعو،
ولا تدعو،
اور نہ جنم دیتی ہے کچھ،
اور نہ جنم دیتی ہے کچھ،
الا مگر،
الا مگر،
بعلمہ،
بعلمہ،
اس کے علم میں ہوتا ہے،
اس کے علم میں ہوتا ہے،
وما یعمر من معمر،
وما یعمر من معمر،
اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانے والا،
اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانے والا،
ولا ينقص،
ولا ينقص،
اور نہیں کمی کی جاتی،
اور نہیں کمی کی جاتی،
من عمری ہی،
من عمری ہی،
اس کی عمر میں سے کچھ،
اس کی عمر میں سے کچھ،
الا فی کتاب،
الا فی کتاب،
مگر ایک کتاب میں ہے،
مگر ایک کتاب میں ہے،
ان ذالک علی اللہ یسیر،
ان ذالک علی اللہ یسیر،
بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے،
بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے،
وما،
وما،
اور نہیں،
اور نہیں،
یستوی البحرانی،
یستوی البحرانی،
برابر ہو سکتے دو سمندر،
برابر ہو سکتے دو سمندر،
حاز عذبن،
حاز عذبن،
یہ میٹھا ہے،
یہ میٹھا ہے،
فراتن،
فراتن،
پیاس بجھانے والا،
پیاس بجھانے والا،
سائغن، خوشگوار،
شرابہ،
پینا اس کا،
پینا اس کا،
وہذا ملح اجاج،
وہذا ملح اجاج،
اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ،
اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ،
ومن کل تاکلون،
ومن کل تاکلون،
اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو،
اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو،
لحمن ترین،
لحمن ترین،
گوشت ترو تازہ،
گوشت ترو تازہ،
وتستخرجونا،
وتستخرجونا،
اور تم نکال لیتے ہو،
اور تم نکال لیتے ہو،
حلیتن،
حلیتن،
زیورات،
زیورات،
تلبسونہا،
تلبسونہا،
تم پہنتے ہو ان کو،
تم پہنتے ہو ان کو،
وتر الفلک فیہ،
وتر الفلک فیہ،
اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں،
اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو اس میں،
مواخرہ،
پھاڑنے والی ہیں،
لتبتغوا من فضلہ،
لتبتغوا من فضلہ،
تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے،
تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے،
ولعلکم تشکرون،
ولعلکم تشکرون،
اور تاکہ تم شکر ادا کرو،
اور تاکہ تم شکر ادا کرو،
یولج اللیل فی النہار،
یولج اللیل فی النہار،
داخل کرتا ہے رات کو دن میں،
داخل کرتا ہے رات کو دن میں،
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ،
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ،
اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں،
اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں،
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ،
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ،
اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو،
اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو،
كُلٌّ يَجْرِي،
كُلٌّ يَجْرِي،
سب کے سب چل رہے ہیں،
سب کے سب چل رہے ہیں،
لأجل مسمى،
لأجل مسمى،
ایک مقرر وقت تک کے لیے،
ایک مقرر وقت تک کے لیے،
ذالکم اللہ،
ذالکم اللہ،
یہ ہے اللہ،
یہ ہے اللہ،
ربکم،
ربکم،
رب تمہارا،
رب تمہارا،
لہ الملک،
لہ الملک،
اسی کے لیے ہے بادشاہت،
اسی کے لیے بادشاہت،
والذین،
والذین،
اور وہ ہستیاں،
اور وہ ہستیاں،
تدعونا،
تدعونا،
تم پکارتے ہو،
تم پکارتے ہو،
من دونی ہی،
من دونی ہی،
اس کے سوا،
اس کے سوا،
ما یملکونا،
ما یملکونا،
نہیں مالک ہو سکتی،
نہیں مالک ہو سکتی،
من قطمیر،
من قطمیر،
کھجور کی گٹلی کے دھاگے میں سے،
کھجور کی گٹلی کے دھاگے میں سے،
ان تدعوہم،
ان تدعوہم،
اگر تم پکارتے ہو ان کو،
اگر تم پکارتے ہو ان کو،
لا یسمعوا دعاءکم،
لا یسمعوا دعاءکم،
نہیں وہ سنتے تمہاری پکار کو،
نہیں وہ سنتے تمہاری پکار کو،
ولو سمیعوا،
ولو سمیعوا،
اور اگر وہ سن بھی لیں،
اور اگر وہ سن بھی لیں،
مستجابوا لکم،
مستجابوا لکم،
نہیں وہ جواب دے سکتے تم کو،
نہیں وہ جواب دے سکتے تم کو،
ویوم القیامتی،
ویوم القیامتی،
اور قیامت کے دن،
اور قیامت کے دن،
یکفرون بشرککم،
یکفرون بشرککم،
وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا،
وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا،
ولا ینبیوکا،
ولا ینبیوکا،
اور نہیں کوئی خبر دے سکتا تجھ کو،
اور نہیں کوئی خبر دے سکتا تجھ کو،
مثل خبیر،
مثل خبیر،
خبر رکھنے والے کے مانند،
خبر رکھنے والے کے مانند،
یا ایہا الناس،
یا ایہا الناس،
اے لوگو،
اے لوگو،
انتم الفقراء،
انتم الفقراء،
تم محتاج ہو،
تم محتاج ہو،
الی اللہ،
الی اللہ،
طرف اللہ کے،
طرف اللہ کے،
واللہ هو الغنی الحمید،
واللہ هو الغنی الحمید،
اور اللہ تعالی بے نیاز ہے تعریف والا،
اور اللہ تعالی بے نیاز ہے تعریف والا،
ان یشا یذہبکم،
ان یشا یذہبکم،
اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو،
اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو،
ویاتی بخلق جدید،
ویاتی بخلق جدید،
اور لے آئے ایک نئی لوک،
اور لے آئے ایک نئی مخلوق،
وما ذالک علی اللہ بعزیز،
وما ذالک علی اللہ بعزیز،
اور نہیں ہے یہ اللہ پر کچھ مشکل،
اور نہیں ہے یہ اللہ پر کچھ مشکل،
ولا تزر وازرۃ وزر اخرى،
ولا تزر وازرۃ وزر اخرى،
اور نہ بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا کوئی بوجھ کسی دوسرے کا،
اور نہ بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا کوئی کسی دوسرے کا،
وإن تدعو مثقلۃ،
وإن تدعو مثقلۃ،
اور اگر پکارے گا بوجھ سے لدا ہوا،
اور اگر پکارے گا بوجھ سے لدا ہوا،
الی حملہا،
الی حملہا،
اس کے اٹھانے کی طرف،
اس کے اٹھانے کی طرف،
لا یحمل منہ،
لا یحمل منہ،
نہ اٹھایا جائے گا اس سے،
نہ اٹھایا جائے گا اس سے،
شیئن،
شیئن،
کچھ بھی،
کچھ بھی،
ولو کان ذا قربا،
ولو کان ذا قربا،
اور اگرچہ ہو قرابت دار،
اور اگرچہ ہو قرابت دار،
انما تنذر الذین،
انما تنذر الذین،
بے شک تم خبردار کر سکتے ہو ان لوگوں کو،
بے شک تم خبردار کر سکتے ہو ان لوگوں کو،
یخشون ربہم،
یخشون ربہم،
جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے،
جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے،
بالغیبی،
بالغیبی،
غائبانہ طور پر،
غائبانہ طور پر،
وَأَقَامُ الصَّلَاةَ،
وَأَقَامُ الصَّلَاةَ،
اور وہ قائم کرتے ہیں نماز،
اور وہ قائم کرتے ہیں نماز،
وَمَن تَزَكَّى،
وَمَن تَزَكَّى،
اور جس نے پاکیزگی اختیار کی،
اور جس نے پاکیزگی اختیار کی،
فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ،
فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ،
تو بے شک وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ذات کے لیے،
تو بے شک وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ذات کے لیے،
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ،
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ،
اور طرف اللہ کے لوٹنا ہے،
اور طرف اللہ کے لوٹنا ہے،
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ،
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ،
اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا،
اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا،
وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ،
وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ،
اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی،
اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی،
وَلَا الظِّلُّ،
وَلَا الظِّلُّ،
اور نہ سایہ،
اور نہ سایہ،
وَلَا الْحَرُورُ،
وَلَا الْحَرُورُ،
اور نہ دھوپ کی تپش،
اور نہ دھوپ کی تپش،
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ،
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ،
اور نہیں برابر ہو سکتے زندہ اور نہ مردے، ان اللہ یسمعو،
ان اللہ یسمعو،
بے شک اللہ تعالیٰ سنواتا ہے،
بے شک اللہ تعالیٰ سنواتا ہے،
من یشاءو،
من یشاءو،
جس کو چاہتا ہے،
جس کو چاہتا ہے،
وما انت بمسمع،
وما انت بمسمع،
اور نہیں تو سنوانے والا،
اور نہیں تو سنوانے والا،
من فی القبور،
من فی القبور،
ان کو جو قبروں میں ہیں،
ان کو جو قبروں میں ہیں،
ان انت الا نذیر،
ان انت الا نذیر،
نہیں ہے تو مگر خبردار کرنے والا،
نہیں ہے تو مگر خبردار کرنے والا.
انا ارسلنا قبل حقی،
انا ارسلنا قبل حقی،
بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ،
بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ.
بشیرم و نذیرا،
بشیرم و نذیرا،
خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر،
خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر.
وَإِن مِّن أُمَّتٍ،
وَإِن مِّن أُمَّتٍ،
اور نہیں کوئی بھی امت،
اور نہیں کوئی بھی امت.
إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر،
إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر،
مگر گزرا ہے اس میں خبردار کرنے والا،
مگر گزرا ہے اس میں خبردار کرنے والا.
وَإِن يُكَذِّبُوكَ،
اور اگر وہ
جھٹلاتے
ہیں آپ کو،
فقط تو تحقیق،
کذب الذین من قبلہم،
جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے،
جاتھم رسلہم بالبینات،
آئے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ روشن دلائل کے،
آئے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ.
وبالزبر،
وبالزبر،
اور سات صحیفوں کے،
اور سات صحیفوں کے.
وبالکتاب المنیر،
وبالکتاب المنیر،
اور روشن کتاب کے ساتھ،
اور روشن کتاب کے ساتھ.
ثم اخذتو،
ثم اخذتو،
پھر میں نے پکڑ لیا،
پھر میں نے پکڑ لیا.
الذین،
الذین،
ان لوگوں کو،
ان لوگوں کو.
کفرو،
کفرو،
جنہوں نے کفر کیا،
جنہوں نے کفر کیا.
فکیف کان نکیر،
فکیف کان نکیر،
تو کس طرح ہوئی میری سزا،
تو کس طرح ہوئی میری سزا.
بس جی، تلاوت سنیں گے یہاں تک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ننبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 217 آیت نمبر 1 سے 26 سورۃ فاطر لیسن نمبر 217 آیت نمبر 1-26 سورۃ فاطر چند باتیں سورۃ کے بارے میں سورت ترتیب کے اعتبار سے 35 نمبر کی سورہ ہے اس سے پیچھے کی صورتیں اس سے لمبی تھیں گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کی 34 یعنی 34 بڑی صورتیں پوری کی فاطر سورت کا جو لفظ ہے یہ شروع ہی میں ہم دیکھیں گے پہلی آیت میں الحمدللہ فاطر السماوات والارض اسی سے یہ نام ہے اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے سورت الملائکہ فرشتوں کا تذکرہ ہے شروع میں ہی اس پہ ہم دیکھیں گے 45 یعنی 45 آیات ہیں 970 کلمات اور 3130 حروف ہیں مکی دور میں نازل ہوئی جبکہ درمیانہ دور تھا فاطر اور سورت سبا کا مضمون قریب قریب ہے اس کے مضامین بھی دیکھے جائیں تو کفر اور شرک کے اندھیروں میں جب انسانیت کا قافلہ ٹھوکریں کھا رہا تھا اور اتنے مانوس ہو چکے تھے اندھیروں سے کہ اب ان کو روشنی کی طلب بھی نہ رہی اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ہدایت کا ایک ایسا انتظام کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خوبصورت آیات نازل ہوئیں اس میں بھی توحید کو واضح کیا گیا کہ کس طریقے سے لوگ اللہ کی ذات کو جھٹلاتے ہیں پھر اسی طرح نبیوں کا رحمت بن کر آنا یہ دوسرا بڑا مضمون ہے کہ نبیوں کو اپنے دشمن نہ سمجھو پھر تیسری چیز وہ لوگ جو راہ راست کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستوں پہ چلتے ہیں ان کی زندگی گندگیوں سے آلودہ ہو جاتی ہے اور اس کے اسباب بتائے گئے دنیا کی چمک دمک ان کی آنکھوں کو ہیرا کر دیتی ہے اور ہر وقت اسی کو بڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ فطرت سے بھی ہٹنے لگتے ہیں اور اسی طرح قدرت کے کچھ شواہد دکھائے گئے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں اس سورت کی دو آیات بہت اہم ہیں بتاؤں گی نہیں کون سی لیکن اسی صورت میں دو ایک ایسی آیات گزریں گی جو آپ سب جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پچھلے کئی مہینے سے ان کے لیے بہت اہم ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں صورت کو بہت ہی پیاری صورت ہے اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی مضمون وہی ہے جو پچھلی باقی مکی صورتوں میں کیا گیا ذکر ہو گیا اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا اور جس نے بنایا فرشتوں کو پیغام رسا جو پردار بازوؤں والے ہیں کسی کے دو کسی کے تین اور کسی کے چار وہ زیادہ کرتا ہے بناوٹ میں جو چاہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اس سورت کا آغاز بھی الحمد سے ہے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں تین سورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک مشاہدے کی بات ہے کہ جو سورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کے رب ہونے کا اور اس کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کا بہت تذکرہ ملتا ہے اور تعریف کی بات کر کے بندے کو مائل کر دیا کہ اس دنیا کو اللہ کی نگاہوں سے دیکھو ہر وقت اپنے تفکرات میں نہ مگن رہا کرو اسی جمع تفریق اور 99 کے چکر میں نہ پڑے رہو کہ تم نعمتیں دینے والے کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہ سکو اور حمد کہتے ہیں کسی کے کمالات اختیار پر اس کی توصیف اور ثنا بیان کرنا کسی کی وہ چیز جو اس کے اپنے اختیار میں ہو اس کا کمال ہو اس پہ اس کی تعریف کرنا اسی لیے ہم انسانوں کی حمد نہیں کر سکتے کیونکہ انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات نے ان کو دیا ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے اس قابل کہ اس کے ساتھ انسان الحمد کا معاملہ کرے کسی کو اگر کوئی خوبی کوئی کمال ملا ہے تو وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کی عطا ہے کسی کی بھی اگر ہم تعریف کریں گے تو در حقیقت وہ ہم اللہ کی تعریف کریں گے دوسری چیز فاطر کا لفظ جہاں آیا فاطر کا لفظ فطرا سے ہے پھاڑنے کے معنوں میں لیکن یہاں فاطر مخترع کے معنوں میں مخترع اخترا ہوتا ہے نا الف خا تا را عین اخترا بازی سنا ہوگا لفظ اردو میں بھی پہلی دفعہ کسی چیز کو ایجاد کرنا
تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ فطرہ یا فاطر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس نے اس دنیا کو بغیر کسی نمونے کے بنایا، کوئی اس کا نقشہ نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں تھا، پہلی دفعہ پیدا کیا، اور جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا نیست سے ہیست کیا تو کیا وہ دوبارہ اس کو نہیں پیدا کر سکتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، کسی چیز کا کوئی سیمپل نہ ہو تو آئیڈیا لگاتے ہیں یہ کر لیں یوں کر لیں، مشکل لگتا ہے، ایک دفعہ ایک سکیلٹن بن گیا اس کے اندر کام کرنا پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنے خوبصورت طریقے سے کہا اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فطرہ کا صحیح مفہوم مجھے اس وقت پتا چلا جب دو عرابی ایک کنویں کے بارے میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس آئے، اور عرابی لوگ آپ کو پتا ہے کہ زبان کے ناطے سے بہت تیز ہوتے تھے، ان کا کلچر ایسا تھا کہ وہ باتوں کو بہت جلدی پک کرتے تھے۔ تو جب وہ دونوں جھگڑتے ہوئے آئے تو ایک نے کہا انا فطرتھا، اس کنویں کو میں نے ابتدا میں کھودا تھا، تو لہٰذا اس کا معنی کیا تھا کہ انا ابداتو خف رہا، کہ میں نے اس کی کھدائی پہلی دفعہ کی۔ تو فطرہ کا لفظ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ پہلی دفعہ کرنے والے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی خوبصورت، دنیا کو بنانے والی، جائل الملائکۃ رسولا، بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رسا۔ پیغمبر کا لفظ جو رسولا کا آیا یہ فرشتوں کے لیے، فرشتے اللہ اور رسول کے بیچ میں واسطہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات براہ راست کوئی نبی بھی جذب نہیں کر سکتا، اس کے لیے بیچ میں جس فرشتے کو لایا جاتا ہے اس کے لیے لفظ رسول ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، اسی طرح بارش کا فرشتہ، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل، یہ سارے ہیں کہ جو مختلف دور میں لوگوں کے پاس لائے جاتے ہیں۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرافیل، یہ چار فرشتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مختلف انبیاء کرام کے پاس آئے، مختلف مہمات پر آئے، اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ اولی اجنحتن، پروں والے۔ اجنحتن کا لفظ جو ہے یہ جناح سے ہے، جھکنے کو کہتے ہیں۔ وقف از لہما جناح ذل من الرحمہ، سورت بنی اسرائیل میں ہم لوگ پڑھ چکے، یہاں اسے مراد ہے پر، جھکاؤ کا معنی آتا ہے، پرندہ جب اڑتا ہے تو وہ اپنے پر کو تھوڑا سا سکیڑ لیتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجنحا جو ہے یہ جمع در جمع، اجنحا کا واحد جناح ہے، مراد ہے پر، بازو۔ کتنے دیے گئے؟ دو دو، چار چار، پانچ پانچ، اور دوسرے فرشتوں کے کتنے پر ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جبرائیل کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے، اور اس میں سے صرف دو کھلے ہوئے تھے اس وقت، پیچھے بھی اس پہ بات ہوئی تھی، یعنی اتنے بڑے پر ہیں فرشتوں کی، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اتنے اچھے طریقے سے وہ چلاتے ہیں، کسی کے چار بھی ہوں گے۔ اور فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکم کو پورا کروانے والی فورسز ہیں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو وہ نافذ العمل کرواتے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ جس کی خلق میں زیادہ کروانا چاہے کروا سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے فرشتوں کے پر، دو دو، تین تین یا چار چار سے زیادہ بھی کروا سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں کے پروں کے ساتھ ساتھ اس میں انسانوں کی تخلیق کی بھی بات ہے، کہ کسی کو خوبصورت بنا دے، خوبصورت بھی بنا دے، کسی کا خلق اچھا کر دے، کسی کا خلق اچھا کر دے، کسی کو حسن صوت دے دے، آواز خوبصورت کر دے کسی کی، کسی کو حسن خط دے دے، اچھی رائٹنگ ہو جائے کسی کی، کمال، شیری، کلامی، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں دی ہیں، اور جس کو اللہ یہ سب کچھ جمع کر دے پھر وہ تو ہے واقعی اللہ کی قدرت کا اظہار، کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی کو دنیا میں کوئی کمال ملا، کوئی قوت، حسن، جمال، علم ملا، تو یاد رکھیے کہ صرف پیچھے ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے۔ نہ حسد کریں، نہ رش کریں، دعا کریں کہ اللہ تو نے ان کو دیا ہے ہمیں بھی دے دے، اور اگر ہمیں دیا ہے تو ہم سے اس کی قدر کروا اور اس کی ناشکری سے بچا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا، بہت ہی پیاری آیت ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جو عطا فرمائے اللہ لوگوں کو اپنی رحمت سے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر وما یمسک، اور جو وہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اسے دینے والا نہیں کوئی اس کے روکنے کے بعد، کیونکہ وہ العزیز الحکیم، وہی سب سے بڑا غالب اور دانا ہے. ایک یہ آیت اگر انسانوں کو سمجھ آ جائے, سارے جھگڑے ختم, گلے ختم, شکوے ختم, تقدیر پر راضی, لوگوں سے ہماری امیدیں ختم ہو جائیں, اس طریقے سے بندہ اللہ سے جڑ جائے کہ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہ رہے, اور وہ کیا کہ جو اللہ دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا, اور جو اللہ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. کعبے کا غلاف تھام کے مانگے دعائیں, ساری دنیا جا کے آپ کے لیے کعبہ کے اندر رو رو کے دعائیں مانگے, تہجدوں میں مانگے. جو غم آنا ہے وہ آنا ہے, جو دکھ ہے وہ دکھ ہے, ورنہ تو کسی اولاد کو کوئی غم نہ آتا, کیونکہ ہر ماں اور ہر باپ حریص ہوتے ہیں اس بات کے کہ بچے کو ٹھنڈی ہوا بھی نہ لگے, گرم ہوا نہ لگے, پھر بھی بچے بیمار ہوں گے. کوئی ماں نہیں چاہتی بچہ گرے, بچے پھر بھی گریں گے. اگر یہ چیز بندے کو سمجھ آ جائے تو یقین کریں وہ سب سے زیادہ نمبر ایک لوگوں سے بے نیاز ہو جائے, اور نمبر دو اللہ کا نیاز مند ہو جائے. دیکھیں آپ کے کام جو کرے گا آپ اسی پہ نظریں لگائیں گے نا, اللہ کی ذات نے آپ کے کام بنانے ہیں, آپ اس سے بے نیاز رہ سکتے ہیں؟ دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, ہمیں اس سے کام ہے, ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے. اور اگر ہم بتائیے کہ اللہ کو ناراض کر کے اپنے کام بنانے چاہیں گے تو پھر آپ بتائیے کہ کام بنیں گے. یہی آیت پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اور یقین کریں اس آیت کو سمجھنے کے بعد جو توحید واضح ہوتی ہے نا, اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. ناممکن حد تک یہ بات موجود ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو اللہ کی ذات کے لیے ان چیزوں کو رکھیں, تو لہذا دل کھول لیں. آپ بیمار ہو جائیں گی نا, دوا لانے والے بہت ہیں آپ کے لیے, دوا دینے والے بھی موجود ہیں, شفا کوئی نہیں دے سکے گا. یقین کر لیں, اپنے دل کو باندھ لیں, کوئی دے نہیں سکتا, کوئی لے نہیں سکتا. نافرمانیاں ختم, دلداریاں ختم. ہم اس کے مقابلے میں جن لوگوں کو شریک بناتے ہیں اس میں سب سے پہلی ذات ہمارے ماں باپ کی آتی ہے, اس کے بعد دوسری صورت جو ہوتی ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے, پھر اولاد, پھر شوہر, پھر بہن, پھر بھائی, پھر یہ, پھر وہ, کر کرا کے ہم اتنے خدا کھڑے کر لیتے ہیں اپنے ارد گرد میں, سب کو راضی کرتے رہتے ہیں, ناراض کرتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. مان لیجیے یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے. آپ دیکھیں شوہر کی بات ہے, عورتیں کہتی ہیں پھر طلاق ہو جائے گی, گھر چھٹ جائے گا, یہ نہیں پتا کہ شوہر کا دل کس کے ہاتھ میں. ماں باپ کی بات ہوتی ہے, کہتے ہیں ماں باپ کو ناراض کر دیا تو نمک حرام بنیں گے اور وہ ہمیں بخشیں گے نہیں. آپ لکھیں صرف اس ایک آیت کے مقابلے میں وہ سارے اندیشے اور خدشے اور خوف کی چیزیں لکھیں جو آپ کو اللہ کی اطاعت سے روک لیتی ہیں. کوئی گھر بن گیا, ٹوٹ گیا پھر بن جائے گا, کوئی روٹ گیا پھر من جائے گا, لیکن اللہ ایک دفعہ روٹ جائے وہ ناراض ہو جائے بڑا مشکل اس کو منوانا. اللہ تعالیٰ جس طرح بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے نا, اسی طرح اللہ ناراض بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ اللہ کو راضی کرنا جیسے بہت مشکل ہوتا ہے نا دنیا کے مقابلے میں, اسی طرح بعض دفعہ روٹھے ہوئے رب کو منانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. چھوٹی ذات نہیں ہے, اس کے اوپر نظریں لگا لو اور وہ تمہاری زندگیوں کے اندر سب سے ٹاپ موسٹ ہو جائے. پرائیورٹائز کر لو اپنے رب کو, اللہ کی ذات کو اپنی زندگی میں اتنی جگہ دے دو, ایسی جگہ کر دو, یہ کر دیں وہ کر دیں, ایسی باتیں کر دیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کے بارے میں کہ کبھی میں اس کو ناراض کروں. لوگ کہتے ہیں کہ جینا بھی تو ہے, آپ اس کا جواب لکھیں کہ جانا بھی تو ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا رکھنی ہے, آپ کہیں دین بھی رکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا والے بہت اہم ہیں, آپ کہیں آسمان والا اہم ہے. سچی توحید صرف اس ایک آیت میں چھپی ہوئی ہے. آپ 99 نیمز آف اللہ سبحانہ تعالی لکھ کے ہر صفت کے آگے لکھیں کہ اللہ اللہ اللہ, نہیں کوئی رزق دینے والا اللہ, نہیں کوئی عزت دینے والا اللہ, نہیں کوئی رزق مال اولاد رحم کرنے والا مگر اللہ, اور نہیں کوئی پکڑنے والا مگر اللہ, نہیں کوئی جبار مگر اللہ, نہیں کوئی قہار مگر اللہ. آپ دیکھیں گے دل کے 99 دروازے کھل جائیں گے، پھر آپ صحیح فیصلے کریں گے اپنے بارے میں، پھر آپ کبھی پیئر پریشر میں نہیں آئیں گے اور نہ پاپولر پریشر میں آئیں گے، نہ کڈس پریشر میں آئیں گے، نہ ہسبینڈ پریشر میں آئیں گے، نہ پیرنٹس پریشر میں آئیں گے، نہ سوسائٹی پریشر میں آئیں گے، کیونکہ قبر میں آپ ہوں گے اور آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہوں گے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی ہے۔ کون سی نعمت ہے؟ یا ایھا الناس، کون سی نعمت ہے اللہ کی؟ پیچھے جس کا تذکرہ ہو گیا کہ اللہ بندوں پہ اپنی رحمتیں کرتا ہے، زندگی کی ہر نعمت، صحت، وقت، علم، مال، دولت، حسن، جو کچھ ہے وہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اس کو بڑا بڑا کر کے لکھ لیں، کیونکہ یہ آیتیں کوئی دماغ پہ لے کر سمجھنے والی آیتیں نہیں ہیں، یہ دل کی کھڑکیوں کو کھولنے والی آیتیں ہیں کہ جس کے بعد ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ بالکل اسی کی کنٹینیوشن ہے جو پیچھے بات ہو گئی کہ ما یفتح اللہ للناس، اور لفظ یفتح بھی کتنا خوبصورت ہے نا، کھولنا، فتح، فاتحہ، کھولنے والے کوئی نہیں، دروازے بند رہیں گے خیر کے جب تک اللہ نہ کھولے، صحت کے دروازے بند رہیں گے اللہ نہ کھولے، عزت، مال، اولاد کے بند رہیں گے اگر اللہ نہ کھولے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے عامل، گورنر جو تھے اس دور میں، آپ کہہ لیں کہ عامل کہتے تھے ان کو، کوفہ کے عامل تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ، ان کو ایک خط لکھا، کہنے لگے کہ مجھے ایک حدیث لکھ کے دو جو تم نے رسول اللہ سے سنی ہو۔ حضرت مغیرہ نے اپنے منشی کو بلایا جو لکھتے پڑھتے تھے، اور لکھوایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا مؤتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ کوئی روک نہیں سکتا اس کو جو آپ دینا چاہیں، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روک لیں، اور آپ کے ارادے کے خلاف کسی کی کوشش نہیں چلتی۔ یہ حدیث لکھ کر دی۔ نمازوں میں آپ بھی پڑھتے ہوں گے، نماز کے بعد کے اذکار میں بھی آتی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو سعید الخدری کی روایت ہے کہ آپ نے یہ کلمہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے فرمایا، اور اس کلمے سے پہلے فرمایا، احق ما قال العبد وکلنا لقا عبد، کہ سچ ہے جو کہا اس نے اپنے بندے سے اور ہم سب اس کے لیے۔ یقین کریں بہت پیاری آیت ہے۔ ایک تابعی تھے عامر بن قیس، وہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح کو 4 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لیتا ہوں تو پھر مجھے بالکل فکر نہیں ہوتی کہ شام کو کیا ہوگا یا صبح کو کیا ہوگا، اور اس میں سے وہ آیتیں ما یفتح اللہ للناس اور دوسری آیتیں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانعام کے شروع میں غالباً، کہ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہوا، کوئی نہیں روک سکتا اس کو جس سے اللہ تعالیٰ کھول دے، یعنی مفہوم ایک ہی ہے۔ اور تیسری آیت، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے تیرے ساتھ خیر کا تو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی آیت کہتے ہیں، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا، یہ سورۃ الطلاق میں آپ پڑھیں گے آیت، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ یسر کے بعد عسر کر دے۔ اور ایک اور آیت ہے، یہ دونوں ایک ہی تھی جو میں نے وہیں یورید کا سے کاٹ دی تھی۔ چوتھی آیت ہے، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے پھرنے والے ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، یہ ابن منظر کی روایت ہے۔ یقین کریں نظریں اللہ پہ لگ جائیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی تو فرماتے، مترنا بنوع الفتح، پھر یہ آیت پڑھتے، وہاں یفتح اللہ للناس، کہتے یہ بارش ہم پر کھولی گئی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بارش ہم پر آئی، کیونکہ ایک عرب تھا، صحرا تھا، بارش ہونا بھی ان کے لیے اتنی بڑی چیز تھی کہ جیسے ہمارے لیے ہو سکتا ہے دھوپ نکلنا ہو ناروے میں رہنے والوں کے لیے۔ تردید کرتے تھے کہ اس بات کی کہ یہ ستاروں کے اثر سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. کہتے ہیں کہ یہ بارش ہمیں آیت فتح سے ملی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ حکم دیا. تو لہٰذا اذکروا نعمت اللہ علیکم, کرنا چاہتے ہیں یاد اپنی نعمتوں کو, لکھ کے کریں. زبانی باتیں کچھ نہیں ہوتی. میں تو آپ لوگوں میں سے جس کو پر صرف تفسیر سنتا دیکھتی ہوں, مجھے اس سے کوئی اچھی امید نہیں ہوتی فیوچر میں کسی اچھے کام کے لیے, الا یہ کوئی لکھ ہی نہ سکے اور بات ہے. جس کو اللہ نے لکھنے کی توفیق دی ہے اور وہ قرآن کی کلاس میں نہیں لکھ پا رہا تھا نا, تو وہ خود کو محروم کر رہا ہوتا ہے. یقین کریں آپ نہیں لکھیں گے لکھنا مشکل ہوگا, لکھیں گے لکھنا آسان ہوگا, لیکن لکھی ہوئی باتیں ہی چمتی ہیں. پوچھ لیں جتنے ساتھی کام کرتے ہیں, 10 باتیں زبانی کرتے رہے کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا, ایک بات لکھ کے دیں ساری دنیا ہلچل میں آ جاتی ہے, یہ لکھی ہوئی بات ہمیں مل گئی ہے. لکھت پڑھت کتنی اہمیت ہے. لکھ کے اپنے پاس نعمتوں کا تذکرہ کریں. اپنے لیے 4-6 لائنیں چھوڑ دیں اس جگہ, آپ نے بات میں جا کر اس کے نیچے نعمتوں کو لکھنا ہے, یاد کرنا ہے, کیونکہ اب یہ آخری مہریں لگ رہی ہیں ہمارے شعور پر کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم. جب یہ ساری چیزیں لکھ لیں گے نا, تو اس کے بعد پھر کچھ سوالوں کے جواب خود کو دیں. خل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض, بلا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے بغیر کوئی اور خالق بھی ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ کوئی جواب دے گئی نہیں, لا جواب ہو جاؤ گے. لہذا اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ لا الہ الا ہوا, کوئی نہیں ہے معبود اس کے سوا. یہ ہے اس کا جواب, ہے ہی کوئی نہیں, کو دے سکتے رزق. طوفان تؤفکون, پھر کدھر منہ پھیرے جا رہے ہو, تمہاری زندگیوں کے رخ کیا ہیں, تم کن کی ناراضگیوں سے ڈرتے ہو, کن کی خوشی کی فکر کرتے ہو, کہاں جاتے ہو, کیا کرتے ہو, تم بتاؤ کہ ذرا کیا حالات ہیں تمہارے. ہم اپنے دل کے حالات پوچھیں. یہ جو لفظ ہے نا تو فکون, مجھول ہے نا, عفق ہے اس کے اندر چھپا ہوا. یا تو عفق سے ہوگا پھیرنے کے معنوں میں, جھوٹ بولنے کے معنوں میں. تو فکون, تم کتنے نادان ہو, اللہ کو چھوڑ کے خالق مالک رازق کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں بھاگ رہے ہو. یعنی اس میں یا تو منہ پھیرنے کے معنی پائے جاتے ہیں یا جھوٹ بولنے کے پائے جاتے ہیں کہ تمہاری زندگیاں غلط رخ پہ جا رہی ہیں. وہیں یکذبو کا, اور اگر اے نبی یہ آپ کو جھٹلا دیں, یعنی اتنی کلین اینڈ کلیئر باتیں سن کے بھی جھٹلا دیں تو کوئی غم نہ کریے گا, کیونکہ فقط کذبت رسل من قبل, آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے. وہی بات جو پیچھے ابھی پڑھی ہم نے سورہ سبا میں, جھٹلائے جاتے ہیں, حق والے جھٹلائے جاتے ہیں. ہم سب کے لیے بھی اس میں پیغام ہے. جب لوگ کہیں اچھا اتنے لوگ غلط کہتے ہیں تو پھر یہ غلط ہی ہوگا, ٹھیک ہی ہوگا, کیا ہوگا, نہیں, حق کی تو پہچانی جھٹلانا. حق تو کڑوا ہی لگتا ہے, بہت بڑی رونقیں اگر کسی دین کے ساتھ دیکھیں تو سمجھ لیں کہ کچھ میٹھی میٹھی چیزیں ڈل گئیں. حق میٹھا نہیں ہوتا, حق کڑوا ہوتا ہے. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض, کوئی خالق ہے جو آسمان سے اور زمین سے تم کو رزق دے؟ رزق تو زمین سے آتا ہے, آسمان کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ زمین سے جو فصلیں اگتی ہیں وہ بھی بارشوں کی مرہون منت ہوتی ہیں, اور آسمان سے جو رزق آتا ہے وہ دیکھیے تو تقدیر کا رزق آسمان سے آتا ہے, بارش آسمان سے آتی ہے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں, اور ایک تو جو رزق ہے وہ وہی کا رزق ہے, وہ تو آسمان سے ہی آیا. فانا توفکون, پھر کدھر پھرے. وہیں یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک والی اللہ ترجع الامور, اور آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے, آپ غم نہ کریں اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں, اور اللہ کی طرف سب کام لوٹائے جائیں گے. تسلیاں دی جا رہی ہیں. پھر انسانیت کو پکارا گیا, یا ایھا الناس, اس صورت میں آپ کو یہ بہت دفعہ ملے گا, یا ایھا الناس, اے لوگو, او مین کائنڈ, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا. کون سا وعدہ؟ آخرت کا وعدہ, اسلام کے غلبے کا وعدہ, صبر والوں کو اجر ملنے کا وعدہ, قیامت کے برپا ہونے کا وعدہ. یہ سارے وعدے قیامت کے وعدے سمیت سچے وعدے ہیں. یہ دنیا ختم ہوگی, لہذا فلا تغرنکم الحیات الدنیا, پس دھوکے میں نہ ڈالے تم کو یہ دنیا کی زندگی. یہ دنیا کا دھوکا ہے. یا ایوہ الناس کہہ کر لوگوں کو توحید کی دعوت دی. پیچھے آپ نے دیکھا آیت دو کے شروع میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا, شرک سے بچنے کی بات, اور اب یا ایوہ الناس کہہ کر ان چیزوں سے باخبر کیا جا رہا ہے جو لوگوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں. پیچھے بات کی قیامت کے آنے اور اعمال کی باز پرسی کی, اور کہہ دیا کہ یہ وعدہ کسی عام انسان کا نہیں جو جھوٹا کرے, یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور اب بتا دیا لا تغرنکم الحیات الدنیا, تو پہلی دھوکے باز چیز ہے دنیا, دنیا کی زندگی تم کو رجھا نہ دے, بہت زیادہ تم اس کے اندر نہ چلے جاؤ. یہ روز بنے گی, روز ٹوٹے گی, ہر دن کرو گے, ہر دن ختم ہوگی. یہ ناپائیدار لذت ہے, یہ عنکبوت ہے, مکڑی کا جالا ہے. اتنے نہ کھو جانا اس دنیا کی ترقیوں اور کامیابیوں میں کہ تمہیں قیامت کا دن سرے سے یاد ہی نہ آئے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا دھوکہ, ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے اللہ کے معاملے میں وہ دھوکے باز یعنی دشمن. کون ہے وہ؟ ان الشیطان لکم عدو, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. لہذا فاتخذوہ عدوا, پس تم بھی اس کو دشمن سمجھو, وہ تو دشمن ہے تم بھی سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر, کس طرح وہ دھوکہ کرتا ہے, کیا پلان ہے اس کا, پلاٹنگ کے, بے شک وہ سرکشی کی دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ جہنمی بن جائے. سورۃ لقمان کے آخر میں بھی ہم نے شیطان کے لیے الغرور کا لفظ پڑھا. جس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم پڑھتے ہیں خوبصورت صفات میں, اگر کوئی شیطان کے نام جمع کرے تو اس کا نام الغرور ہے, غرہ سے, بڑا دھوکے باز, اللہ کے بارے میں دھوکے دیتا ہے. کیا دھوکہ دیتا ہے؟ کہ کر لو گناہ بعد میں دیکھیں گے. پہلا دھوکہ تو شیطان کا یہ ہے کہ اللہ کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے. ایک دفعہ بس اللہ نے حرکت دے دی, یہ دوسرا دھوکہ ہے. ایک دفعہ حرکت دے دی ہے دنیا کو, اب ہر چیز اپنی جگہ پہ چل رہی ہے, اب اس کا تمہارے عملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرا دھوکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہو, آخر میں جا کے توبہ کر لینا, حج کر لینا, کوئی ایسا کام کر لینا جس سے تم بچ جاؤ گے, یہ دھوکہ ہے. پھر ایک دھوکہ مسلمانوں کو یہ دے دیتا ہے کہ تم نبی کے امتی ہو, بس ان کا پلو پکڑ لینا تو پہنچ جاؤ گے جنت میں. اور اتنے دھوکے دیتا ہے کہ بندہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے, ہر وقت اس دنیا کو بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ غرور الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کا دھوکا یہ ہے کہ انسان اس کی نعمتوں اور لذتوں میں یوں مشغول ہو جائے کہ آخرت کے لیے کوئی عمل کرنے کی اس کے پاس فرصت ہی نہ رہے. ایسے ہیں آج کچھ لوگ, کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر, آج کتنوں کی زندگی کا یہی موٹو بن چکا. اور شیطان کس طریقے سے ہمیں دھوکے دیتا ہے, اس دنیا کو اتنا بڑا بنا کے دکھاتا ہے, اتنی بڑی شیلڈ کر دیتا ہے ہماری آنکھوں کے قریب دنیا کی, کہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی اتنی بڑی آخرت نہیں ہمیں دکھتی. اسی کی خواب, اسی کی خواہشات, اسی کے لالچ, اسی کی شہرت, تصور سے بھی گری ہوئی باتیں انسان کرنے لگ جاتا ہے اس دنیا کے پیچھے. اللہ اکبر, اتنے بڑے بڑے عقل مند اس کے دھوکوں میں آ جاتے ہیں. سعید بن جبیر اس شیطان کے دھوکے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ غرور کا مطلب یہ ہے کہ انسان دھڑا دھڑ گناہ کرے اور تمنا یہ کرے کہ اللہ مجھے بخش دے گا. ہے آج کتنے ہی ایسے ہیں, اس آس پہ گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے بخشنے ہیں اس لیے, اور حالانکہ وہ گناہ جو سوچ کے یہ کیا جائے کہ اس کی توبہ کر جائے گی بعد میں, وہ سخت ہو جاتا ہے, اس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. گناہ تو صرف ایک ٹنگ سلپ ہے, پاؤں پھسل گیا, ٹانگ سلپ ہو گئی. شعور کے ساتھ جو گناہ کیے جائیں تو لیکون من اصحاب السعیر, کون لوگ ہیں جو شیطان کے ان دھوکوں میں آ جاتے ہیں؟ الذین کفروا, کافر لوگ, جنہوں نے ناشکری کی, جنہوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا. لہم عذاب شدید, ان کے لیے شدید عذاب ہے. اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر, ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. یہ دو مختلف انجام, دو مختلف رویے ہیں. مختلف کام ہے، جو کوئی کرے گا وہیں پہنچے گا۔ اسی کو مزید کھولنے کے لیے پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افمن زین له سوء عمله، پس کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیا ہو اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، یعنی وہ اس کو خوبصورت نظر آتا ہے، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، پس اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب یہ بات وہی آ گئی جو پیچھے بھی گزر چکی، لوگ کہتے ہیں اللہ ہی تو کرتا ہے پھر ہم کیا کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ برے اعمال کو خوبصورت سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں خود ہی اپنے دھوکے میں ہیں، اور جو اچھے کام کریں گے، اچھے عمل کریں گے، اللہ ان کو راہ دکھائے گا۔ بس اس کے نیچے یہ لکھ لیں کہ جہاں چاہ نہیں وہاں راہ نہیں۔ جن کے دل میں ہدایت کی چاہ نہیں ہے نا، ان کے لیے ہدایت کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں کھلے گا۔ آج ہدایت کے لیے تڑپنا شروع کر دیں، کل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھلنا شروع کر دے گا۔ فلا تسخب نفسک علیہم حسرات، پس نہ گھلے آپ کی جان ان پر غم کرتے کرتے حسرت کے ساتھ، ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو یہ کرتوت کرتے ہیں۔ بس یہ اس قابل بھی نہیں کہ آپ ان پر غم کریں، ان پہ غم کر کے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ جلیں، آپ کڑیں، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ جو آیت ہے نا، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اس پہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ، یا تو اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت دے دے، یا ابو جہل کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو ہدایت دے دی اور ابو جہل اپنی گمراہی پر رہا۔ اور دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہے، جتنا ایک بندہ اللہ پہ اپنی نظریں لگائے گا اللہ اس کو اتنی ہدایت دے گا، اور جو خود ہی نہ سمجھنا چاہے، جو اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرنا چاہے، پھر اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے۔ تو یہاں تک آپ دیکھیے کہ ایک مضمون پورا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا مزید تذکرہ، دعا مانگتے ہوئے بڑی تڑپ کے ساتھ تکلیف محسوس کرتے ہوئے آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ محاسبہ کریں گے کہ کیا واقعی میں دنیا کے دھوکوں میں آ کر آخرت کی سچائی کو بھول تو نہیں جاتی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن سوء عملي فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
والله الذي أرسل الرياح فتصير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو کہ وہ اٹھا لاتی ہیں بادل کو, پھر ہم لے جاتے ہیں بادل کو مردہ شہر کی طرف, پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس بادل کے می سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. تو کیا ثابت ہوا؟ كذلك النشور, اسی طرح قبروں سے اٹھایا جائے گا. مکہ والے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے منکر تھے, ان کا خیال کیا تھا کہ ہم اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی کی اس دنیا میں موجود تو ہیں لیکن مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یہ ہماری عقل میں نہیں آتا. دیکھا جائے تو حقیقتاً عقل میں تو یہ واقعی نہیں آتا, لیکن اس سے بھی ایک بڑی بات عقل میں جو نہیں آتی وہ انسان کی اس دنیا میں پیدائش اور اس کا اس دنیا میں بڑھنا ہے. ایک بچے کو اگر ہم دنیا میں پلتا بڑھتا چلتا پھرتا دیکھیں اور پھر بھی کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, تو یہ کسی انسان کے نا سمجھ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بھولا ہونے کی بھی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں اور بادلوں کے ذریعے مردہ زمین یعنی بنجر زمین کو سرسبز ہوتے دیکھ کر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی دلیل دے دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو کائنات کے اندر ہونے والی چیزوں سے اپنے دنیا کے اندر دوسرے معاملات کے ساتھ بھی ریلیٹ کر لینا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں ایک انسان پھر اپنے بہت سارے مسائل کو حل کرتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے بعد ایک بہت بڑی بارش ہوگی, یعنی جب پہلا سور پھک جائے گا لوگ مر جائیں گے سارے, تو اس کے بعد اللہ کو پتا ہے کتنا عرصہ تک بارش رہے گی. جب وہ بارش زمین پہ پڑے گی تو پوری زمین پہ پانی ہوگا, اور مرنے کے بعد ہم سب کا پورا جسم اگر گھل بھی جائے, جو کمر کا مہرہ ہوتا ہے آج کے دور میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو اسپائنل کارڈ جو اندر ایک پیچھے ہمارے راڈ سا ہوتا ہے, تو ایک اندر چھوٹی سی ایسی چیز ہوتی ہے, ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سلٹ یا ایک چھوٹی سی ڈائی, کوئی جیسے ایک پینی ایک روپے کی طرح کی کوئی چیز یا کوائنس جو ہوتے ہیں, یہ جو ہے یہ باقی رہتی ہے. اور آج سائنس نے اس چیز کو واقعی ثابت کیا کہ ہمارے جسم کا وہ حصہ جو ہے اس کو مٹی نہیں کھاتی, ڈیزالو نہیں ہوتا. دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ان سب کی وہ ڈائز اور ان سب کے وہ چیزیں زمین کے اندر مکس ہوئے ہیں. جب قیامت کے بعد بارش آئے گی تو سب اس ایک ڈائی سے اس طرح اگیں گے جیسے بیج میں سے پودا اگتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ كذلك النشور. اور جس کو نہیں یقین آتا پھر وہ تھوڑا سا انتظار کر لے, بہت زیادہ دیر تو اب لگتا ہے کہ رہ بھی نہیں گئی, اور وہ وقت تو قریب ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کو زندہ کرے گا. دوسرا, اس آیت میں ایک بڑا خوبصورت سبق ہے کہ ہوائیں بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں, پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھتے ہیں. یہی کام لوگوں کے روحانی غذا کے طور پر بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے, وہاں سے علم کا چشمہ پھوٹا. آپ کی زندگی میں صحابہ کرام آپ سے خوب فیض لیتے رہے, ہر ممکن حد تک انہوں نے آپ سے وہ لے لیا جو ان کو لینا تھا, اور اس کے بعد آپ کے بعد سے لے کر ہر صحابی کی زندگی تک وہ جہاں تک اس پانی کو لے جا سکتا تھا لے گیا اور پیاسی انسانیت کی پیاس کو بجھایا. تو یہ بھی ایک فطرت کا اصول ہے کہ بادل بنتے کہیں ہیں اور برستے کہیں ہیں. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے تو پوری دنیا میں علم سکھانے والی جگہیں جہاں بہت بڑے علماء کرام تیار ہوتے ہیں وہ چند ایک ہی ہوں گی, جہاں سے آپ ایک پورے علم کے کنویں سے اس کو تشبیہ دیتے ہوئے لے سکتے ہیں. لیکن لوگ پوری دنیا سے جاتے ہیں سیکھتے ہیں, اور آج کل تو کمیونیکیشن اتنا آسان ہو گیا کہ جس کے بعد کچھ مشکل ہی نہیں لگتا. تو اسی طرح سے علم بھی پھیلتا ہے. ہر بندہ اگر اپنے آپ کو ایک ایسی چھوٹی سی نالی تصور کر لے جو بارش کے پانی کے بعد بہہ نکلتی ہے, تو کم از کم اپنے گھر کو تو سیراب کر سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا من کان یرید العزت، جو کوئی عزت کا طالب ہو. ہے کوئی ہم میں سے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب یہ ہوگا کہ کون نہیں ہے. انسان کی جیسے دوسری بھوک ہوتی ہے، اس کی طلب ہے کھانا پینا سونا جاگنا، اسی طرح ایک انسان کی بہت بڑی طلب عزت کی بھی ہے. جانوروں میں عزت کی کوئی طلب نہیں ہے. انا جس کو کہتے ہیں ایگو، ایگوئسٹک ہونا، جانوروں میں اس کی کوئی ارچ نہیں ہے. کوئی جانور اپنے آپ کو بڑا نہیں کرنا چاہتا، منوانا نہیں چاہتا، ورنہ تو آپ اتنے خوبصورت پرندوں کو ہر وقت شیشے میں بنتا سجتا دیکھ لیں. کوئی ایسا نہیں ہے. صرف یہ چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھی. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو پوائنٹ بناتے ہوئے کہا کہ دیکھو جس چیز کے پیچھے تم پھرتے ہو، اصل میں مکہ والے جو تھے ان کی اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کی ایک بہت بڑی وجہ عزت کی طلب تھی. بڑے بڑے سرداروں کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی، ہمارا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا، ہماری عزت جو بنی ہوئی ہے وہ بالکل پاؤں میں پڑ جائے گی، لہٰذا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کا نہ یرید العزت، اور جس کو عزت چاہیے تو وہ خوب جان لے فللہ العزت جمیعا، کہ ہر قسم کی عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کے لیے عزت کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، اللہ کی ذات غالب ہے. اگر آپ دیکھیں نا عزت، ہمارے ہاں تو اس میں تا کا لفظ آ جاتا ہے نا، لیکن عین زا، زا اس کا روٹ ہے عزت. اللہ ہی کے پاس عزت ہے. مراد کہے کہ اللہ کے دین پہ چل کے اللہ کی بات مان کے اصل میں انسان کو عزت ملتی ہے. اس کے بغیر عزت کا کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا. اللہ کی بات اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے انسان لے گا. دنیا میں جس کو عزت ملی وہ اللہ کے وجہ سے ملی. سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعزّ من تشاء وتذل من تشاء، عزت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں ہم انسانوں کو دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بات کو صرف اس لیے بھی نہیں مانتے کہ میری عزت خراب ہوگی. میں سر پہ دوپٹہ لوں کیا عزت رہ جائے گی میری؟ میں تو دو کوڑی کی ہو جاؤں گی اگر میں نے اسلامی رنگ روپ اختیار کر لیا، اور اگر اسلام کے مطابق تجارت کر لی تو میرے پاس تو پیسے نہیں رہیں گے، یہ گھر تو میرا چلا جائے گا، اور میں اس بڑے گھر کی بجائے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آ جاؤں گی، کیا عزت رہے گی؟ آپ دیکھیں تو خود کلامیاں ہوتی رہتی ہوں گی ہر ایک کے دلوں کے اندر اس طرح کی آیات کو پڑھنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غم نہ کرو. سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا جو ہے وہ کون ہے؟ جو متقی ہے، جس کو اللہ کا خوف ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کرتا ہے اپنے ارد گرد، جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کو ناراض کر دیا تو ساری دنیا اس میرے سے راضی بھی ہو جائے گی تو مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ایک قطرہ برابر میری عزت کی کمی یا زیادتی لوگ کر نہیں سکیں گے. الیہ یسعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل پاکیزہ کلام کو بلند کرتا ہے. یرفعہ میں ہو کی ضمیر کلمت طیب کی طرف ہے. اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور نیک عمل بلند کرتا ہے اس کلام کو. اور اس کے برعکس والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور جو لوگ فریب کاریاں کرتے ہیں برے کاموں کے لیے ان کے لیے شدید عذاب ہے. ومکرو اولئک ہو یبور، اور ان کا مکرو فریب تباہ و برباد ہو کر رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہے عزت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ. کیا؟ الیہ یسعد الکلم الطیب. یسعد کا لفظ سعادہ سے ہے، سعاد عین دال. مسد کہتے ہیں عربی زبان میں لفٹ کو، اوپر چڑھتی ہے سیڑھیوں کی طرف. عروج، غلبہ، یہ سارے لفظوں میں آتا ہے. اصل عزت اس کو ملے گی کہ جس کا کلام پاکیزہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ طیب سے یہاں کیا مراد ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس کلمہ طیب سے عزت کیسے ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی کال مکہ والوں کو دی تھی نبوت ملنے کے بعد، وہ کیا تھی؟ جب آپ کو حکم ملا کہ فانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے ان سب کو جمع کر کے جو پیغام دیا تھا وہ کیا تھا؟ کہ اے لوگوں، کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں کہ اگر تم نے اس کو مان لیا تو عرب تو عرب عجم کے بھی حکمران بن جاؤ گے. مکہ والے جن کے اندر گھتی میں یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کو لیڈر بننا ہے, ورلڈ لیڈر بننے کا شوق تھا, اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے تھے, انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں, ہم تو بہت خوشی سے یہ کلمہ بولیں گے. ابو جہل تو بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ شاید کیا بات وہ کہیں گے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ قول لا الہ الا اللہ تفلحون, اللہ کو ایک مانو تم فلاح پا جاؤ گے, یہ بات سن کے پھر برا منایا. اور ابو لہب نے بھی جو غلط باتیں بول دی تو پتہ کیا چلا کہ کلمت طیب سے مراد کیا ہے, لا الہ الا اللہ. شاید اسی لیے اس کو ہمارے ہاں پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, پورا ایک جملہ ہے. ہاں پھر سورت ابراہیم میں ہم پڑھ چکے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ, کیا دیکھا نہیں کہ اللہ بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی مثال. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمۃ طیب سے مراد ہے لا الہ الا اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کلمے کو پڑھتے ہی دل پاک ہو جاتا ہے ہر خرابی سے, ہر گندگی سے. یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل صاف ستھرا ہو کے بغیر کسی گناہ کے ہو جاتا ہے, لیکن مراد یہ کہ اس کے دل سے لا کی تلوار کے ذریعے سارے جھوٹے معبود ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے ہاں جھوٹے اور خبیث اور مفسدانہ اقوال کو کبھی عروج نہیں ملتا. دنیا میں بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کفر کے باوجود بڑی بڑی طاقتیں, بڑے بڑے نام بن جاتے ہیں ان کے, لیکن یہ چار دن کی چاندنی ہے, یہ ایک ایسی عمارت ہے کہ جس کی بنیاد نہیں ہوتی, اور اوپر جتنی مرضی بڑھاتے جائیں ایک ہلکی سی ہوا چلتی ہے اور وہ عمارت گر جاتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک بندے کو حقیقی بلندیاں تب دیتی ہے جب وہ دل سے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے. پھر اسی طرح الکلم الطیب سے مراد ہر وہ قول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو, جو بات وہ کہے سمینا و اتوانا, یہ ہے کلمۃ طیب. کہ اللہ جو تو کہے گا وہ ہم مانیں گے, ہمیں بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کہ یہ بات سننی کرنی ہماری عزت میں کمی کرتی ہے, اس سے ہمارے رنگ روپ, ہمارے گیٹ اپ میں, ہمارے سٹیٹس میں کوئی کمی بیشی آتی ہے, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. انسان حقیقت میں اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اللہ یقیناً میں تیری بات کو مانوں گی, جو تو کہے گا وہ کروں گی, کیونکہ مجھے تیری بات مان کے ہی دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. اور یہ ہے چیز جو انسان کو واقعی دوسروں سے بے نیاز کر دیتی ہے. ایسا بندہ پھر پیپل کانشیس نہیں رہتا, اس کے اوپر سوشل پریشر نہیں رہتا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, بلکہ اس کو فکر کیا ہوتی ہے کہ اس کلمہ کے ذریعے سے میں ایسے پر لگا کر جنت کی طرف چلا جاؤں گا, اللہ کی رضا مندی کی طرف چلا جاؤں گا جو مجھے ہمیشہ کی عزت عطا کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ لفظ چونکہ جمع کا ہے, یہ جو الکلم ہے نا, الکلمتن کی جمع ہوتی ہے, تو ایک سے زیادہ اس کے معنی ہوں گے نا, تو پھر اس سے ایک اور معنی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید, یعنی سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا. حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تبارک اللہ, تو ان جملوں کو ایک فرشتہ اپنے پروں کے نیچے محفوظ کر لیتا ہے اور آسمان کا رخ کرتا ہے. امیجن کریں کیسا لگتا ہوگا, فرشتوں کے جس مجمع کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے وہ فرشتے اس جملے کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ اس کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد ابن مسعود نے اسی آیت کی تلاوت کی, الیہ یسد الکلم الطیب. لفظ یسد سے بھی ذہن میں اڑنے کا تصور آتا ہے نا, کہ کوئی چیز اوپر جا رہی ہے, بلندیوں کی طرف جا رہی ہے, تو لہذا ذکر اذکار اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں, اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے طریقوں کے ذریعے سے ایک بندہ جب حقیقت میں اس چیز کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کا سکون بھی دیتا ہے, خوشی بھی دیتا ہے. علامہ قرطبی کہتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی جناب سے عزت طلب کرتا ہے, یعنی لوگوں سے نہیں عزت مانگتا, اللہ سے مانگتا ہے, اور اپنی اس طلب کی صداقت کو اپنے اندر عاجزی اور نیاز مندی سے سچا بھی ثابت کرتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے اس عزت کو پا لے گا, اور وہ عزت اسے روکی بھی نہیں جائے گی اور اسے چھپائی بھی نہیں جائے گی. دیکھیے جتنی عزت دین دیتا ہے اتنی دنیا تو نہیں دیتی. بس آپ دیکھیے کہ دنیا میں عموماً لوگ کن کی عزت کرتے ہیں, ایکٹریسز کی, گلوکاروں کی, کب تک کرتے ہیں؟ جب تک وہ فن کی چوٹیوں پہ ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں بیچاروں کا خود سوال شروع ہو جاتا ہے,
پھر ایسی خبریں آپ سنتے ہیں ماضی کی اداکاریں اور مستقبل کی اداکاریں اور اب فلاں کی بات نہیں چلتی، اب اس کی جگہ فلاں نے لے لی اور لیگ پولنگ. اس کے برعکس اللہ کا دین جو عزت دیتا ہے نا، اس کی عمر کے ساتھ بڑھتی ہے، اس کے وقت ساتھ بڑھتی ہے. دنیا میں اب دیکھیے کہ جس عمر میں ریٹائرمنٹ شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے دین میں کبھی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی. اب امام بخاری کو دیکھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، بڑے بڑے ناموں کو سوچتے جائیے، کوئی ریٹائر نہیں ہوا، کیونکہ ایک سچا مومن ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا میں جیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں تو دے گا. ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ العلم یرفع شان صاحبہ، کہ علم اپنے صاحب کون ہے جو اس کو لے رہا ہے، جیسے اس وقت آپ ہیں، آپ علم کے لیے اپنے آپ کو بٹھائے ہوئے ہیں نا، تو علم اپنے صاحب کی شان بڑھاتا ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک انسان کی عزت کو بڑھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا، حاضر سے مراد قرآن ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بلندیاں دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے اقوامن، قوموں کو، وَيَدَعُ بِهَا آخرین، اور اسی کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے قوموں کو. کس کو قرآن عزت دیتا ہے؟ جو قرآن پڑھنے کے بعد والعمل الصالح، پھر عمل صالح بھی کرتا ہے، یہ قرآن اس کے حق میں حجت بنتا ہے. اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس قرآن پہ عمل نہیں کرتا، تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ خود بھی عمل نہیں کرتے. تو اصل بات کیا ہے کہ کلمہ طیب کے جو پر ہیں وہ عمل صالح ہے. اسی طرح کلمہ طیب کے اندر ایک چیز آتی ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روک دینا، رک جانا. آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، صورت آنے والی ہے اس میں، کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ، اس سے بھی زیادہ اچھی کسی کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی اچھے کام کریں اور لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان عزت پانے کے لیے ان صحیح طریقوں کا استعمال کرے، نہ کہ غلط کو. اب دوسری بات ہے کہ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، تھوڑی سی اس کی بھی ضرورت ہے. آپ اس سورت کی اس آیت کو بھی اگر نوٹ کر لیں، اور آگے بھی ایک دو آیتیں آنے والی ہیں، محسوس کریں گے کہ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں سے مخاطب ہے، کہ دیکھو تمہیں اللہ نے عزت دے دی، تم نمایاں ہو گئے، تم زمین پہ چمکتے ہوئے ستارے بن گئے، تم اپنے اپنے خاندانوں میں ایک نیا نقطہ بن گئے، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ عزت، تمہاری یہ قدر کب ہوگی؟ جب والعمل صالح، جب عمل صالح کرو گے. اب دیکھیے کہ قرآن مجید قول صالح اور عمل صالح کو لازم اور ملزوم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. کوئی عمل محض اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے عقیدہ درست نہ ہو، اور کوئی اچھا عقیدہ اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتا جب تک اس عقیدے کو رکھنے والا اس کے مطابق عمل نہ کر رہا ہو. مثلا زبان سے کوئی کہے کہ لا الہ الا اللہ، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، ایاک نعبد ویاک نستعین، اللہ کی عبادت، اس کی بندگی کرتا ہوں، لیکن اس کا عمل اس کی تکذیب کرے، شراب اس کے ہاتھ میں ہو، زنا اس کی عادت ہو، اللہ کی نافرمانیاں اس کا شعار ہو، تو بتائیے کہ پھر وہ چیز کہاں پہنچے گی؟ چڑھے گی نہیں، یہیں کی یہیں پڑی رہے گی. تو والعمل الصالح، ایک روایت میں آتا ہے کہ علم عمل صالح کے بغیر بیکار ہے، اور کوئی عمل اچھی نیت کے بغیر بیکار ہے. تو ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. دونوں باتوں کو جمع کر لیں تو جس کو عزت چاہیے، جس کو غلبہ چاہیے، جس کو قوت چاہیے، اس کو عمل صالح کرنے پڑیں گے. دیکھیے کہ قرآن سے جڑنے کے بعد انسان کے پلانز بدل جاتے ہیں. پہلے اگر ہم دنیا میں کچھ اور کام کر کے عزت چاہتے تھے، تو اب قرآن کے ساتھ جڑتے ہی ہمارے پلان کچھ اور ہو گئے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں آتی ہو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک پڑھیں گے، پھر اب اسی فیلڈ میں آگے چلیں گے، ہم اور ایکسیلنسی پہ جائیں گے، پھر ہم بہت اچھا سیکھیں گے، ہم دوسرے سبجیکٹس بھی سیکھیں گے، پھر ہم آگے کہیں سکھانے میں کوشش کریں گے، پھر ہم بھی اللہ کا دین پھیلائیں گے. یہ بہت اچھے پلان ہیں اگر آپ کے بن رہے ہیں، لیکن آپ آج ہی لکھ لیں اپنی نوٹس کے کونوں پہ کہ آپ کے ان سارے اچھے جذبات اور خیالات کے باوجود آپ کو اگلی زندگی میں دین کے نام پہ اللہ نے جو عزت دینی ہے یا دین کا جو آپ سے کام کرانا ہے، وہ بہت زیادہ منحصر ہے آپ کے عمل صالح پہ.
نیتیں اچھی ہوں، عمل صالح نہ ہو، جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ گئے، وہی محبتیں، وہی ساری چیزیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دے دے تو دے دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. کتنا آسان ہے نا عزت پانا. لوگ عزت دار بننے کے لیے سر سے پاؤں کی زور لگاتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اسٹیٹس بلند کرتے ہیں، بڑی گاڑیاں لیتے ہیں عموماً لوگ. سوچے ذرا کیا کیا کرتے ہیں لوگ عزت کے لیے. عموماً ہمارے ہاں تو یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ عزت کا مسئلہ، خاص طور پہ شادی بیاہوں کے موقع پہ. دو بیٹی کو کپڑے زیور عزت کا مسئلہ ہے، پہناؤ بیٹی کی ساس کو جھمکے تاکہ عزت کرے گی. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عزت کے نام پہ کرتے ہیں نا، مل جاتی ہے عزت. یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. ہم جب کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں تو اسے خیر نہیں نکل سکتی، شر ہی نکلے گا. تو ہم سب کی اب عزت کس میں؟ اللہ کے حکم کو ماننے کی، اللہ کی طرف جانے کی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یس صدو کے لفظ سے یہاں مراد ہے قبولیت، یعنی اللہ کی طرف چڑھتا ہے، چڑھاتا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے. قبولیت اس سے مراد ہے، اور یہ بہت درست چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کال کو بغیر عمل کے، جتنے مرضی باتیں کرتے رہے لیکن عمل نہیں ہے، اور کسی قول و عمل کو بغیر نیت کے، اور کسی قول و عمل اور نیت کو بغیر مطابقت سنت کے قبول نہیں کرتا. تین چیزیں ان کے مختلف کمبینیشن ہیں، قول کو عمل کے بغیر، قول اور عمل کو نیت کے بغیر، اور قول عمل نیت سب اچھا ہو لیکن اتباع سنت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تو سنت کی بات اس کے اندر بہرحال آ گئی. پھر اس کے بعد فرمایا، وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جو لوگ فریب کاریاں کرتے ہیں برے کاموں کے لیے، ان کے لیے شدید عذاب ہے. پیچھے بات ہوئی کلمہ طیب کی، اب یہاں يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ کی بات ہو گئی، کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان کو کبھی بھی خیر نہیں ملے گی، اچھی چیز نہیں ہوگی. يَمْكُرُونَ کا لفظ مکر سے ہے. مکر کہتے ہیں خفیہ طریقے سے کوئی کام کرنا، کسی کو نقصان دینا، ہڈن بات ہونا. دیکھا جائے تو کفر اور شرک بھی خفیہ سازش ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والوں کو نقصان دیتے ہیں. اسی طرح اشارہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشوں کی طرف جو مکہ والوں نے کی. اسی طرح ریاکاری بھی ایک مکر ہے، کیونکہ دکھا ہم یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم کر لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کے لیے عذاب شدید، زبردست قسم کا عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو. اور وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کا مکر و فریب تباہ ہو کرے گا. یبور کا لفظ بارہ یبورو سے ہے، کہ ان کا مار ہلاک ہوگا. یبور جو ہے نا ہلاک کے معنوں میں، ہلاکت، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی سازشیں سب انہی کی طرف پلٹیں گی. یہ مسلمانوں کو شکست دینے، ان کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. کل ان کو جو عذاب ہونے والا ہے اسے لگ جائے گا ان کو پتا. عرب لوگ جب کسی چیز کی ہلاکت اور فنا ہونے کی بات کرتے تو کہا کرتے تھے بارہ یبورو، یعنی وہ چیز ختم ہو گئی. کبھی بازار ٹھنڈا پڑتا ہے نا، جس کو مندہ کہتے ہیں ہماری زبان میں، تو اس وقت کہا کرتے تھے بارہ تسوق، بازار ٹھنڈا پڑ گیا. وہی لفظ جہاں استعمال کیا گیا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر ایک اور نعمت کا تذکرہ، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفت ثم جعلکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر تم کو بنا دیا جوڑے جوڑے، ثم جعلکم ازواجا، پھر جوڑے بنا دیا. تخلیق کا تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس کے بعد آج کل ہر انسان جو ہر بچہ نطفے سے بنتا ہے، پھر جب نطفہ بدل جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر جوڑے جوڑے بنتے ہیں. جوڑے کا لفظ یہاں سپوز کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، یعنی مرد اور عورت، میل اینڈ فیمیل، اور ازواج قسموں کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، کائنڈز کے معنوں میں، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی لمبا، کوئی پتلا، ہر طرح کا انسان مختلف ہے. اللہ نے ان کی نسلیں چلائیں. وما تحمل من انثى، اور نہیں اٹھاتی کوئی عورت، ولا تدع الا بعلمه، اور نہ وہ اس کو جنتی ہے. تدع کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ خلقکم میں، تمہاری طرف، یعنی اس بچے کو ماں جو اٹھاتی ہے اللہ کو اس کا علم ہے. بعض دفعہ ماں کو خود نہیں پتا چلتا کہ میں پریگننٹ ہوں کہ نہیں، بعض دفعہ شروع کے دنوں میں نہیں پتا چلتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بھی پتا ہوتا ہے جس وقت ابھی اس کی بنیاد بھی نہیں ڈلی ہوتی یا ابھی اس کے بالکل آغاز کے دن ہوتے ہیں. کون کیا کر رہا ہے, کہاں ہے, کس حال میں ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب اچھی طرح پتا ہے, کوئی چیز اس سے نہیں چھپتی. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ, اور نہ لمبی عمر دی جاتی ہے کسی طویل العمر کو. دونوں کے اندر لفظ عین میم را ہے. عمرا کہتے ہیں آباد کرنے کو, اسی سے لفظ عمر بھی ہے. معمور عمرہ بھی اسی سے ہی ہے, پیچھے ہم بات کر چکے. بیت المعمور اس گھر کو کہتے ہیں جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں, ہر وقت بھرا رہتا ہے, کراؤڈڈ ہے, اس کی وجہ سے اس کو معمور کہتے ہیں. تو یعمر کیا ہوا ادھر, دیکھیے گا ذرا, فعل ہے کہ اس میں یعمر فعل مدارے ہے, ٹھیک ہے, شاباش. وما یعمر میں معمر, معمر کیا ہے پھر, اس میں کے فعل ہے, اس میں دیکھیے کہ ایک ہی روٹ ہے نا, تو یعمر اور معمر, معمر جس کو عمر دی گئی, تو اس سے مفعول ہے کہ جس کو عمر دی گئی, مراد یہ ہے کہ جس کو لمبی عمر دی گئی. عمر تو سب کو دی جاتی ہے لیکن یہاں اشارہ ہے لمبی عمر کی طرف. مراد ہے کیا کہ جس کو بہت لمبی عمر دے دے, اور دوسرا ولا ينقص من عمره, اور نہ کم رکھی جاتی ہے کسی کی عمر, الا فی کتاب, مگر اس کی تفصیل کتاب میں موجود ہے. اور یہ سب کیسے ہو رہا ہے, ہمارے تو اکاؤنٹس ہی نہیں ٹھیک ہوتے, ہمیں تو بعض دفعہ اپنے چار چھ لوگوں کی صحیح عمریں اور ان کی زندگی کے حالات نہیں پتا ہوتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کسی کی لمبی عمر ہو, اللہ کو اس کے پچھلی زندگی کے گناہ بھولتے نہیں ہیں. کتنی لمبی عمر آئی تھی, ذرا سوچیں اگر اللہ کے اکاؤنٹس ہمارے اکاؤنٹس جیسے ہوتے کیا حال ہوتا, گھپلے ہوتے کہ نہ ہوتے. کوئی 60 سال کی عمر کا ہوتا, پتا چلتا وہ 20 سال کا اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ ہو گیا, وہ کمپیوٹر کریش ہو گیا تھا, وہ فائل ڈیلیٹ ہو گئی تھی, وہ وائرس آ گیا تھا, وہ کاپی گم گئی تھی. ہر بندہ سوچے. میں سوچتی ہوں کہ اسلام میں لکھت پڑھت کی اتنی اہمیت کیوں ہے. یہ اللہ نے ہمیں فطرت سے سکھا دیا. قرآن میں آپ دیکھیں گے بہت زیادہ گنتی کا تذکرہ ہے. وما تسقط من ورقۃ, سورۃ الانعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی پتا بھی ایسا نہیں جو زمین سے گرے اور اللہ کو اس کے بارے میں نہ پتا ہو. یہاں اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہونی ہے یا چھوٹی ہونی ہے, اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہتری پہ رکھا ہے. اب یہاں کچھ لوگوں کو ایک بہت بڑی غلطی ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ سائنس کی ترقی نے لوگوں کی عمر کو لمبا کر دیا. وقت سے پہلے بیماریاں چونکہ ڈسکور ہو جاتی ہیں, بچے بچ جاتے ہیں اور اس طرح لمبی عمر ہوتی ہے. حالانکہ آپ اس کی دلیلیں جا کے کھلے عام لوگوں میں دیکھ لیجئے. جب کچھ بھی طب نہیں تھی, آج بھی ماشاءاللہ 80-90 کی عمر کے لوگ آپ کو صحت مند دکھیں گے. آپ آج سے ذرا 2 جنریشن پیچھے جا کے دیکھیں, 70s 80s کی عمر عام تھی. آج آپ تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے چیک اپ کرا رہے ہوتے ہیں, آپ تو اس کے انجیکشنز ماں کے پیٹ میں لگواتے ہیں, پیدا ہوتے اس معصوم سے پھول کو ہر وقت ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں لے جاتے ہیں. تو کیا اب تو بچے مرنے ہی نہیں چاہیے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ موت کا ریشو کتنا ہے, جوانی کی موت کا کتنا ہے, اور بڑھاپے کو پہنچنے والے لوگ بہت کم ہو گئے. اور یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئیوں میں سے ہے کہ قیامت کے قریب عمریں چھوٹی ہو جائیں گی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے 1000 سال کی عمریں بھی تھیں, 100-100 سال کی عام عمر تھی, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کی عمر تو بس 60 سے 70 کے بیچ میں. حضرت عیسیٰ کے پاس کہتے ہیں ایک عورت آئی اور اس نے رو کے ذکر کیا کہ میرا ایک بیٹا تو 100 سال کا ہو کے بےچارا مر گیا اتنی جلدی, دوسرا تو صرف 200 سال کا ہو کے مر گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بعد ایک ایسی عمر آنے والی ہے کہ جن کی شان تو بہت ہے لیکن ان کی عمریں بہت چھوٹی ہوں گی. تو آپ کو پتا اس بوڑھی اما نے کیا کہا تھا کہ اچھا پھر وہ تو کچے گھروں میں ہی رہیں گے, آ جا کے دیکھیں ذرا ہمارے گھروں کو, تو اما بھی مایوس ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ عمریں کم ہو رہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سائنس کے ساتھ پھر آپ عمر بڑھتی جائے؟ جتنا آپ جلدی چیک اپ شروع کروا دیتے ہیں نا, اتنی زیادہ بیماریاں ڈسکور ہو جاتی ہیں جو کہ فطرتاً خود بخود ٹھیک ہو جانی ہے. یہ میں آپ کو کوئی ڈاکٹروں کے خلاف نہیں کر رہی, لیکن سچ بتا رہی ہوں. آپ اپنے جسم کو انٹریٹڈ چھوڑیں. ہم بعض ٹیسٹوں کے ذریعے اپنے جسموں کے اندر ایسے جرمز داخل کروا چکے ہوتے ہیں کہ جو بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. اندر آپ کبھی دیکھیں نا تو پورا ایک جنگی نظام چل رہا ہے ہمارے جسم کے. اینٹی باڈیز ہوتی ہیں ہمارے جسم میں, ہر وقت فضا سے, آکسیجن سے, لوگوں سے, ادھر ادھر سے جرمز جاتے ہیں. جراثیم گئے, کسی سے نزلے کے گئے, کسی سے کھانسی کے گئے, کچھ کچھ ہوئے، جو ہی ہمارے جسم میں کہیں سے کوئی جرم جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے برین کے اندر ایک ایسا سسٹم کیا ہوا، یعنی جس طرح آپ ٹیکسٹنگ کرتے ہیں نا الرٹ، یہاں سے کرتے ہیں تو ٹک وہاں جاتی ہے، فوراً دماغ سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے اور وہ جسم کو الرٹ کرتا ہے کہ ادھر زخم ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ چند سیکنڈ کے اندر وہاں سے میسج جاتا ہے اور جہاں کوئی جراثیم داخل ہوتا ہے وہاں ایک اینٹی باڈی بن جاتی ہے، اس کو اینٹی باڈی کہتے ہیں، اور وہ دونوں لڑتے ہیں. یہ جو زخموں کے اندر سے پس نکلتی ہے نا، جب کبھی زخم ہو تو پیلی پیلی پس، یہ پس ان اینٹی باڈیز کی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، وہ سیلز ٹوٹ جاتے ہیں جو دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو وہ سارا جسم ہی اندر سے گل جائے. یہ زخم جو ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زخموں پہ جو کھرینڈ بنتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس میں جو پس بنتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جلتے ہی جو چھالا بن جاتا ہے اور اس میں پانی پڑ جاتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کیا کیا کریں گے، کس پہ غور کریں گے؟ اتنا پیارا نظام اس نے چلا دیا اور اس نے کہا مجھے پتا لمبی عمر ہے کہ چھوٹی عمر ہے، تم اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتے. بعض لوگوں نے کہا اچھا پھر اللہ نے تو عمریں لکھ دی ہیں، پھر تو ہم دعا بھی نہ کریں. بعض لوگ اس آیت کو تقدیر کے معاملے میں پیش کرتے ہیں، تو پیچھے اس پہ ہم بات تفصیل سے کر چکے کہ اس کا تعلق تقدیر سے کیسے ہے، کہ لوہے محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے عمر لکھی ہوئی تھی، پھر دنیا میں آ کر وہ کمی ہوئی، اس میں بڑی ہوئی، جیسے کچھ عمل ہیں مثلاً صلہ رحمی ہے، اس سے عمر بڑھ جاتی ہے، پھر اسی طرح برکت آتی ہے. آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں اگر آپ غور کریں نا، تو ایک چھوٹی سی چیز آپ سے شیئر کرتی ہوں. ایک رپورٹ میں سن رہی تھی کہ 50 سال کی عمر پانے والا ایک شخص، انہی کی رپورٹس کے مطابق 10 سال ٹی وی کے آگے بیٹھ کے گزار دیتا ہے. یہ کام رپورٹ ہے آج کے فی زمانہ لوگوں کے ٹی وی دیکھنے کے اثر سے جو پیدا ہوتی ہے. اب آپ سوچئے کہ اصل عمر تھی 50، 10 سال آپ نے ٹی وی دیکھ کے بیکار ادھر ادھر گزار دیے، تو آپ کی عمر کم ہوئی کہ زیادہ؟ کم ہوگی، آپ نے کم کروا لی اپنی عمر. ینقص من عمرہ، قرآن پڑھنے سے پہلے آپ سوتے تھے 10 گھنٹے، اب سوتے ہیں آپ 6 گھنٹے، 4 گھنٹے کہاں گئے؟ وما یعمر من معمر، آپ کے روز کے گھنٹوں میں 4 گھنٹے کا اضافہ ہو گیا. یاد رکھیے جب ہم نیکیوں کی طرف آتے ہیں نا، ہم کم سوتے ہیں، یا ہم جو سستیوں کے مارے اٹھتے تھے، پہلے تو اداؤں سے اٹھتے تھے. آپ کبھی صبح اٹھ کے بستر سے اٹھ کے چائے کی پیالی لینے تک کی ادائیں ذرا اوپر سے کیمرہ ڈال کے دیکھیں، خود ہی شرم آ جائے، انگڑائیاں لیتے ہوئے اور یوں جمائیاں لیتے ہوئے. جتنی آپ نیکیاں کریں گے اللہ آپ کو اتنی توفیق دے گا، یہ برکت ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ عمروں میں برکت، آنکھوں میں برکت، کانوں میں برکت. امام بخاری نبینا پیدا ہوئے تھے، لیکن بعد میں چاند کی روشنی میں صحیح بخاری لکھی انہوں نے. ابھی تک تو آپ ان لوگوں تک پہنچے ہی نہیں ہیں، محدثین، جن کی کوششوں سے یہ سارا علم ہم تک پہنچا. ہم میں سے کون تھا اس دور میں جو لے کے آتا؟ تو جس عمر کو آپ اللہ کے راستے میں لگائیں گے برکت ہوگی، جیسے مال اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں تو برکت ہوتی ہے. آپ کو وقت کم لگے نا اپنی زندگی کا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یقین کریں آپ کوئی نیا نیکی کا کام شروع کر دیں، دو نفل کثرت سے پڑھنے شروع کر دیں، آپ کو لگتا ہے نا کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں، جہاں کمی محسوس کریں کچھ کریں. آپ کو لگتا ہے نا میموری لاسٹ ہے، میموری لوز ہو گئی، کوئی یاداشت نہیں اچھی، کوئی نہ کوئی چیز یاد کرنی شروع کر دیں. اللہ کے وعدے ہیں، ہر چیز کو وہ کر سکتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ اللہ پر بہت آسان ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور وہ تو اتنا کچھ کر چکا ہے. اب اللہ کی قدرت کی باتیں، مجھے یہ سورت پڑھاتے ہوئے بار بار سورت نحل یاد آ رہی ہے، بہت اس کا مزاج اس سے ملتا ہے، اللہ کی نعمتیں، اس کے تذکرے اور یہ ساری چیزیں. فرمایا وما یستوی البحرانی، اور نہیں یکساں ہو سکتے پانی کے دو ذخیرے، ھذا عذب فرات، یہ ایک میٹھا ہے بہت شیریں. عذب اور فرات دونوں ہم معنی لفظ ہیں، عذب کہتے ہیں میٹھے کو، فرات کہتے ہیں بہت سافٹ. اب اسی لفظ عذب سے عذاب ہے، کیا معنی کا تسلسل بنا؟ عذب ہوتا ہے مٹھاس، اور عذاب ہوتا ہے مٹھاس کو لے لینے والی چیز. عذاب کیا ہے؟ جو ہر قسم کی مٹھاس، ہر طرح کی لذت زندگیوں سے لے لے گی، کوئی مزہ ان کی زندگی میں نہیں ہوگا. سائقن شرابہ، اس کا پینا بڑا خوشگوار ہے. وہ ملحن اجاج، اور یہ دوسرا سخت نمکین اور کھاری ہے. یہ کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ اس صورت میں ایک بڑا خوبصورت انداز دیکھیں گے، خاص طور پہ آگے سورت زمر میں تو آپ کو بہت ہی ملے گا. آدھے جملے، فل ان دی بلینکس، اگر ہم اس قرآن کے ایک ورک بک بنائیں نا، تو آپ کئی وما یستویل بحران، اور یکساں نہیں ہو سکتے دو پانی کے ذخیرے، حز ازبن فرات، یہ ایک میٹھا ہے بہت شیریں، سائغ ان شراب ہو حاض ملہ نجات، آگے کچھ نہیں بتایا کہ اسے ہونا کیا. یعنی کچھ چیزیں سننے والے پڑھنے والے کے شعور پہ ڈال دی کہ یہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف میٹھا پانی، سائغ ساغا یسیغ اسے، یہ سارے لفظ پیچھے گزر چکے ہیں. فرات کہتے ہیں بہت شیریں یا جو پیاس کو بجا دے. سائغ کہتے ہیں جس کا پینا بہت خوشگوار ہو، خود ہی گلے سے نیچے اترتا جائے. اور ملہن کہتے ہیں نمکین کو، ملیحا نام بھی اسی سے ہی ہے، نمکین. بعض لوگوں کے فیس پہ بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، نمکین کلر ہوتا ہے، جیسے تھوڑا سا ان کے چہرے کے اوپر ایک قسم کی ملائمیت سی ہوتی ہے، بہت ہی مطلب ایک خوبصورتی کی طرف اینگل جاتا ہے، وہ بھی لفظ اسی سے ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے تو ایک طرف ہے ازبن فرات، میٹھا اور بہت شیریں، اور دوسری طرف ہے ملہن اجاج. کیا سکھایا؟ کہ جس طرح دو مختلف پانی ہے، انسان کی زندگی بھی انہی دو چیزوں سے مل کر بنی ہوئی ہے. یہ زندگی دھوپ پر چھاؤں ہے. کبھی آپ کی زندگی میں خوشیوں والے ازبن فراتن آتے ہیں، اور کہیں غموں والے ملہن اجاج آتے ہیں. ازبن فراتن اگر شکر کا نام ہے تو ملہن اجاجن صبر کا نام ہے. اس فطرت سے، اس کائنات سے سبق سیکھو کہ کبھی تمہیں صرف میٹھے لوگ اپنے ارد گرد نہیں ملیں گے، کڑوے بھی ملیں گے. ہو سکتا ہے کہ میکے میں تم بڑے میٹھے لوگوں میں تھی، لیکن تمہیں بات میں ملہن اجاجن کڑوے لوگوں میں رہنا پڑے، لیکن رہ کے دکھانا ہے. یہ ہے فطرت کا اصول. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو دو دریا مزاج کے فرق، سوچ کے فرق کے باوجود کیسے ساتھ رہتے ہیں. کبھی کسی نے کوئی خبر سنی کہ وہ دو دریا جس کا آدھا پانی میٹھا اور آدھا نمکین ہے، وہ لڑ پڑے، جنگ لگی، گولیاں چلی؟ انسان کیوں نہیں برداشت کر پاتا اپنے مخالف مزاج کے بندے کو؟ انسانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، اچھا بہت رہتا ہے وہ، لیکن ایک لمحے میں اس کا اچھا پن ختم ہو جاتا ہے جب اس کو اپنی طبیعت سے مخالف انسان کے پاس معاملہ کرنا پڑے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان جو لوگوں کے بیچ میں رہے اور ان کی کڑوی کسیلی پر صبر کرے، اس سے بہتر ہے جو لوگ اکیلا تنہائی میں جا کے بس جائے. ہمارا دین تضادات کے بیچ میں محبت کا پیغام بن کے رہنے کا دین ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اینٹ ہے نا، دوسری بھی اینٹ ہے، آپ ان دو اینٹوں کو جوڑ سکتے ہیں؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ سیمنٹ کی ضرورت ہے نا. اینٹ سخت ہے، پتھر ہے، پاؤں پہ بھی پڑ گئی تو ناخن ٹوٹ جائے گا، اور سیمنٹ کھلا ہوا پتلا. ایک نرم اور ایک سخت چیز جب جڑتی ہے نا، تو پھر اس سے مضبوط دیوار بنتی ہے. یہ فطرت کا اصول ہے. آپ ازما کے دیکھیں، باقی رشتے تو اللہ نے ہمیں دے دیے نا، لیکن آپ اپنے موجود لوگوں میں سے 10-15 کپلز کو دیکھیے. عموماً ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں لیکن 90% یہ ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن برا دونوں میں کوئی نہیں ہوگا. آپ کے اینٹ بری ہے یا سیمنٹ برا ہے؟ صرف سیمنٹ سے بھی دیوار نہیں بنا سکتے. ایک کے اندر پختگی، ایک عمر ہے، وہ سخت عمر ہے، اور ایک نرم قسم کے ابو بکر ہے. دونوں جڑے تو اسلام کی بنیاد بنی، دیوار بنی. کان نہ ہوں گنجان ہوں مرسوس. زندگی میں ہر طرح کی ضرورت ہوتی ہے. بیٹیاں دیکھیں نازک سی ہوتی ہیں، اور بیٹے جو ہیں وہ ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں. لڑکوں کے مزاج میں ویسے روپ بڑا ہوتا ہے. لیکن اب فیل کریں گے نا، زندگی میں یہی ہے. کبھی صرف نرم چیز آپ کھا سکتے ہیں؟ آپ جب پیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سافٹ ڈرنک بھی آپ کہتے ہیں، آپ کھائیں گے کیا؟ ایک چیز کھا لی، گلے میں اٹکنے لگی، آپ پیئیں گے کیا؟ بار بار کچھ پیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کچھ کھا لیں. یہ ہے زندگی. قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے بسر کرو. ہم کہتے ہیں ہر چیز ہماری مرضی کی ہو، آپ بور ہو جائیں گے، یقین کریں. ہر عورت کہتی ہے اس کا شوہر اس کی ہر بات مانے. مان کے تو دیکھے اس کو شوہر ہی نہیں لگے گا. وہ کہے گی کہ یہ تو ہر بات میری مان جاتا ہے. کچھ سخت کچھ نرم. اپنے جسم کو دیکھیے، ہمارے جسم میں کتنی چیزیں ہیں. ہماری زبان نرم ہے، ہماری آنکھیں کتنی رقیق ہیں، دانت کتنے سخت ہیں. آپ کے نہیں، سب نرم ہونا چاہیے. تو ہڈیوں کو توڑ موڑ کے بنا دیں گچھے کا گچھا، دانتوں کو آپ کر دیں ربڑ کے، نہیں چل سکتے آپ. اور وہی لوگ زندگی میں خوش رہتے ہیں جو ہر قسم کے حالات میں خوش رہتے ہیں. اسی لیے آگے اللہ نے فرما دیا، وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. اور دونوں میں سے تم کھاتے ہو تر و تازہ گوشت، یعنی تمہیں نمکین پانی کی بھی مچھلیاں ملتی ہیں اور تمہیں میٹھے پانی کی بھی ملتی ہیں. یہ سیکھو کڑوے ماحول میں سے کیسے کارآمد گوشت نکلنا ہے. اور جہاں سے اگر گوشت نہ بھی نکلے گا تو حلیتن زیورات بن جائیں گے، وہاں سے موتی اور گونگے نکلیں گے. عموماً دیکھیے کہ جو میٹھا پانی ہوتا ہے نا اس میں سے سی فوڈ نکلتا ہے، اور جہاں بالکل نمک ہوتا ہے نا اس کے اندر سے موتی نکلتے ہیں. سمندروں میں سے عموماً موتی اور گونگے نکلتے ہیں. اور کبھی آپ نے موتی کا وہ بننے کا منظر بھی دیکھا ہو، کہتے ہیں نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا. میرا نہیں خیال آپ میں سے کسی ایک کو بھی یہ شعر سمجھ آیا ہوگا الا ماشاء اللہ. فطرت کو پہچانے ایک قطرہ، وہ کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو کیا گزری قطرے پہ گوہر ہونے تک. ایک انسان بڑا نازک سا ہوتا ہے، ایک بچی پیدا ہوتی ہے وہ بڑی نازک ہوتی ہے، اس سے پوچھیں 20 سال کے بعد سناؤ کیا بیتی، وہ کہے گی آؤ میں بتاتی ہوں، میں اتنی میچور کیسے ہوگی. کیوں وہ ماں باپ کے گھر کی چلبلی سی لڑکیاں 2-4 سال میں اتنی سنجیدہ لڑکیاں بن جاتی ہیں؟ کیا بیتی قطرے پہ گوہر ہونے تک. اگر اچھے دن ہے تم نرم لاٹ دکھاتے رہو، مزے کی بات ہے، لیکن اگر سخت حالات تمہیں تم گوہر بن جاؤ، یا لاڈ دیکھ لو یا دکھا لو. زندگی میں یہ حالات ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بالکل کوئی ذمہ داری لوگ نہیں لیتے، شادی کے بعد کوئی ایک ایسی ذمہ داری آ جاتی ہے، خدا نخواستہ شوہر کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی چوٹ پڑ جاتی ہے، اس لڑکی کو بچوں کو پالنا پڑتا ہے، سخت ہو جاتی ہے، یہ زندگی ہے. برے حالات سے اچھے سبق لینا سیکھو، زیورات بناؤ جس کو تم پہنتے ہو. اب یہ کون پہنتے ہیں بھی، تل وسونہا، عورتوں کی باتیں مردوں کی ہے. ساری مونس کے سیکھے ہیں، تس تخریجون ہل یا تن تل بسونہا، ہل جا کا لفظ بھی مونس ہے، یعنی تم ان زیورات کو پہنتے ہو. ہم کہتے نہیں، ہم تو دولہا کو انگوٹھی پہنائیں گے اور وہ بھی سونے کی، اور اس میں بھی ڈائمنڈ لگے گا. تو عورت کو مرد بنا دیں یا مرد کو عورت بنا دیں، فطرت کا نظام تو بہرحال بگڑ جائے گا. تو ہر قسم کے حالات سے کوئی نہ کوئی خیر لے لو، شر کبھی کسی میں نہیں ہوا. کوئی شخص جو بہت بھی لڑاکا ہے نا، وہ آپ کو ایک فائدہ دے رہا ہے، صبر اور شکر ہی ہے نا. تم جیت جاؤ، میں نہیں جیتتی، کیا ہوا، ضروری ہے میری مانی جائے؟ جائیں آپ جیت جائیں، آپ بڑے بن جائیں، آپ کی مان لی جائے، میں نے آپ کی مان لی، کیا مشکل ہے. یقین کریں کہ آپ ایک دفعہ کسی کی مانیں گے، وہ 10 دفعہ آپ کی مانے گا. اور جو کہتا ہے پہلے میری مانو، وہ ساری زندگی میری میری چلتی رہتی ہے اور کہانی کچھ بھی نہیں ہوتی. پھر دیکھیں وہ ترل فلک فیہ مواخر، پھر کشتیوں کو دیکھو جو شور مچاتی ہوئی چیرتی ہوئی ہیں پانی میں. مواخر کا لفظ پیچھے بھی گزر گئے، اخرا سے ہی ہے، مخرا سے بھی ہے، پیچھے ہم نے بات کی تھی. یہ میم اصل میں الگ ہے، مواخر پھاڑنے والیاں ہیں، پانی کے اندر جو چیرتی ہیں نا پانی کو آگے جاتی ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو. اس کی عنایتوں کا سلسلہ یہاں ختم تھوڑی ہو گیا کہ تم نے پانیوں میں سے مچھلیاں نکال لی اور گونگے موتی نکالے. کشتیوں کو تو دیکھو کیسے پانی کی چھاتی پہ چیرتی ہوئی گزرتی جاتی ہیں، اور تم اس میں اپنے سامان رکھتے ہو، تم اس میں سے اپنا فضل ڈھونڈتے ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. پیچھے بھی ایک جگہ کشتی پہ بہت بات کی تھی ڈیٹیل سے، یہاں پچھلی آیتوں کے ساتھ اگر ملائیں تو ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک نکلتا ہے. کڑوے اور میٹھے پانی کا تذکرہ تھا نا. کشتی کیا کرتی ہے، کہاں رہتی ہے؟ پانی کی سطح پہ رہتی ہے. کشتی کو کوئی کیئر ہی نہیں ہے کہ نیچے نمکین پانی ہے کہ میٹھا ہے، اوپر رہتی، کیونکہ پانی کا جو نمک ہوتا ہے نا وہ نیچے تہ میں ہوتا ہے زیادہ. کشتی اوپر اوپر سے گزر جاتی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی سکھا رہے ہیں کہ زندگی میں تلخ حالات آ جائیں یا خوشیوں والے آ جائیں، کام نہیں چھوڑنا، سطحی ترو، اوپر اوپر سے لو، مت بال کی کھال نکالو، مت کھوج میں جاؤ. جو کسی خوشی کو دل پہ سوار کر لے یا کسی غم کو دل پہ لے لے وہ کام نہیں کر سکتا. وہ دیکھو آگے خیر ہے، یہ کرتے کرتے اس تکلیف کے سمندر سے گزر جاؤ اور خوشیاں آ گئی تو کہنا نہیں اگلے ہی لمحے ڈوبنا جاؤں، اگلے ہی لمحے ڈوبنا جاؤں، اس خوشی میں بھی پاؤں نہ ڈالو. بندہ مومن رننگ موونگ چلتے، نہ بہت خوشی اس کو روکتی ہے نہ بہت بڑا غم اس کو روکتا. ہم غموں کو بھی دل سے لگا لیتے ہیں، غموں کو پالتے ہیں، پھر ہمیں شوگر ہو جاتی ہے، پھر ہم ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں، پھر ہماری صحت ڈاؤن ہوتی ہے. وہ تکلیف چلی جاتی ہے لیکن صحت واپس نہیں آتی. اور جب خوشیاں آتی ہیں تو ہم اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نمازیں بھی نہیں ہم سے پڑھی جاتی. ہر بندہ اپنی زندگی کو سوچے کہ وہ کہاں گزارا ہے. آپ دیکھیں کہ لال لکم تشکرون پہ وہ بات جو پیچھے سے چلی ہے نا، وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره، یہی ٹاپک چل رہا ہے. اگلی آیت میں بھی اسی کو ہم دیکھیں گے کہ زندگی چلتی رہے گی، چلے گی چلے گی، لمبی ہے یا چھوٹی ختم دونوں نے ہو جانا ہے، کڑوی ہے کہ میٹھی ختم دونوں نے ہو جانا ہے، بس تم سطحی طور پہ چلتے رہو دو دن گزرتے ہیں دو کم ایک گزرا ایک کم ہر سانس اس کی عمر کو گھٹاتا ہے ہر وقت سوچو کہ میں نے کیا نیکیاں کی کہ جس کی وجہ سے مجھے کچھ خیر وہاں مل سکتی ہے ایک شعر ہے بڑا خوبصورت عربی کا حیات کل فاس تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے تو جب بھی ایک سانس لیتا ہے تیری عمر کا ایک جز گھٹ جاتا ہے ہم نے اس سے 5 منٹ پہلے کتنے سانس لیے ہمیں یاد کہ اللہ کے ہاں ہماری عمر سانسوں میں لکھی ہوئی ہے فرشتے بچے کی عمر سانسوں میں لکھتے ہیں جب بندے کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو فرشتے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے سانس اس نے لینے تھے وہ تو لے چکا ابھی بھی زندہ ہم تو سالوں کو گرے لگاتے ہیں نا کچھ مہینوں کو لگاتے ہیں کوئی گولڈن جوبلیز کو گرے لگاتے ہیں اللہ کے فرشتے ہمارے ایک ایک سانس کو لگا رہے ہیں پھر بھی اس کے بعد اگر ہم اس کی قدر نہ کریں تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ معاف کر دیں اگر آپ کو میری یہ مثال بری لگے لیکن ہم سب سوچیں اگر ہم 1.5 سال پہلے فوت ہو چکے ہوتے قبر میں گئے ہوئے کتنی راتیں گزر چکی ہوتی تقریباً 500 راتیں ہم قبر میں ہوتے اور ہم قرآن پاک کے اتنے لفظوں سے محروم رہ چکے ہوتے کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے خوش قسمت کون ہے کہ من طال عمرہ وخیر عملہ جس کو عمر لمبی ملی اور اچھے کام کرنے کی توفیق ملی کہا اچھا یہ بتا دیں سب سے بد نصیب کون ہے کہا من طال عمرہ جس کو عمر تو لمبی ملی لیکن ساء عملہ عمل پھر بھی برے بعض لوگوں کی تو عمر جتنی بڑھتی ہے عمل اتنے ہی برے ہوتے ہیں اور کسر نکالتے ہیں کہ اب ذرا اور شوق پورا کر لیں آپ دیکھیے کہ آپ ایک اچھی زندگی بسر کر جائیں قبر میں بھی جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری نیکیوں اور آپ کے صدقہ جاریہ میں سے خیر دیتا جائے گا یہاں تک کہ آپ اللہ کے فضل کو پالیں گے اصل بات یہ ہے کہ اس زندگی کی قدر کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سر رہو این یبسط لہ فی رزقہ جس کو یہ بات بہت اچھی لگے کہ اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے اور اس کی عمر میں اضافہ کرے تو کرے کیا فل یصل رحمہ تو صلہ رحمی کرے رشتہ داروں کو فائدہ دے اب ایک اور اینگل سے اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی عمر اور چھوٹی عمر کا فرق بتاتے ہیں کیا یولج اللیل فی النہار وہ داخل کرتا ہے کبھی رات کے ایک حصے کو دن میں ویولج النہار فی اللیل اور کبھی داخل کرتا ہے دن کے ایک حصے کو رات میں پیچھے لفظ گزر چکا یولج ولوج سے ہے ولجا تنگ جگہ میں کسی چیز کے داخل کرنے کو کہتے ہیں دن کے اور رات کے گھٹنے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے وسخر الشمس والقمر اور اس نے پابند کر دیا حکم کا سورج اور چاند کو کل یجری لی اجل مسمى ہر ایک رواں دواں ہے ایک وقت مقرر تک سب چل رہے ہیں کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے کذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب یہ ہے رب تم کہاں جا رہے تھے تم نے کن کو رب بنا دیا تم نے کن کے اوپر نظریں لگا دی اسی کی ساری بادشاہت ہے اور اس کے برعکس والذین تدعون من دونہ اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا ما یملکون من قطمیر تو وہ تو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے قطمیر یہ وہی ہے جس کو فتیلہ کا لفظ بھی پیچھے کہا گیا کھجور کے گودے اور اس کی گٹھلی کے بیچ میں ایک جھلی ہوتی ہے کبھی بالکل آپ فریش کھجور کھائے نا جب آپ اس کو آدھا توڑتے ہیں نا تو اس کی گٹھلی کے ساتھ ایک پتلی سی جھلی نکلتی ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں قرآن پاک میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دی مثلاً بعودہ مچھر ذباب مکھی نمل چیونٹی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزوں کی مثال دی رائی کے دانے کے لیے مسقال کا لفظ آتا ہے بھنگا چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ لو تمہیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ پھر دوسروں کی طرف چلتے ہو کوئی دے سکتے تمہیں کچھ اور نہیں دے سکتا حقیر سے حقیر چیز کے مالک نہیں ہے تمہارے بڑے تمہارے یہ بزرگ تم ان سے پکارتے ہو ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے ہاں بالفرض محال ولو سمعوا مستجابو لکم، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری التجا کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سن بھی لیں گے تو بول تو نہیں سکتے. ہاں لیکن قیامت کے دن، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں گے، کھل کے بتا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم نے نہیں بات کہی تھی، یہ ہم نے نہیں ان کو کہا تھا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، اور حقیقت حال تجھے کوئی آگاہ نہیں کر سکتا خدا خبیر کی مانند. یعنی جتنی پیاری مثالوں سے، جتنے پیارے طریقوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ جو خبیر ہے وہ یہ باتیں سنا رہا ہے، سکھا رہا ہے، کوئی نہیں سنا سکتا، کوئی تمہیں نہیں بتا سکتا اتنے پیار سے. کبھی آپ نے ماں باپ کو بڑے پر درد لہجے میں بچوں کو کہتے ہوئے دیکھا کہ بیٹا کبھی یاد کرو گے، ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، تمہیں کوئی ہمیشہ نہیں سمجھانے والا ہوگا، اس وقت تم رو گے کہ ہوتی ماں تو چلو ڈانٹتی تھی تو تھی تو ڈانٹتی تھی نا، تھے ماں باپ تو منع کرتے تھے نا، ہر وقت نہیں کو کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کبھی تم نے سوچا تو میں اتنے رنگ بدل بدل کے کیوں بتا رہا ہوں؟ دیکھیے یہ آیتیں کیا بتاتی ہیں، اگر صرف قرآن وظیفوں کے لیے آتا، برکت کے لیے آتا تو اس میں تو صرف پیروڈی ہوتی، شعر ہوتے، واہ واہ سبحان اللہ کی باتیں ہوتی. یہ درد محسوس کرتے ہیں آپ؟ میں تو کہتی ہوں کہ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے کہہ ہی دیا کہ لا اللہ کا باخی النفس کا، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ دکھی کر رہے ہیں ان کے حالات پہ، لیکن آپ محسوس کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ ایک ماں کی محبت محسوس ہوتی ہے. سنبھل جاؤ، مان جاؤ، کیوں بڑے بنتے ہو؟ تم بڑے نہیں ہو سکتے. آج شرک کر کے اپنی جہنم کیوں سلگا رہے ہو؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کی طرف. واللہ هو الغنی الحمید، اور وہی ہے غنی اور ساری خوبیوں سے آراستہ. یہ ہے بندے اور رب کا تعلق، تو یہ ہے بندے اور رب کا اصل رشتہ. ایاک نعبد ویاک نستعین، اس بات کا اظہار دن میں 17 بار ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دی انتم الفقراء، تم فقیر ہو. یا ایھا الناس، ساری انسانیت، او مین کائنڈ، سارے سننے والوں، اب کوئی اس میں نہیں بچے گا، تم اپنے وجود میں، اپنی بقا میں، اپنی نشو و نما میں، زندگی کے ایک ایک قدم پر اللہ کے فضل و کرم کے محتاج ہو. اگر وہ آنکھ چھپکنے کی دیر بھی یا اس سے بھی کم اپنی نگاہ تم سے پھیر لے، تمہیں ہوش آ جائے، تو محتاج ہو، وہ بے نیاز ہے، وہ تعریفوں والا ہے. مت اس غلط فہمی میں رو کہ اللہ تمہارا محتاج ہے، تم اسے نہیں مانو گے تو اس کی خدائی نہ چلے گی، تم اس کی بندگی اور عبادت نہ کرو گے تو اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا. نہیں، اصل بات ہے کہ تم اس کے محتاج ہو. تمہاری زندگی ایک لمحہ اس کے بغیر نہیں چل سکتی، ایک سانس نہیں لے سکتے. تمہیں اس کی عبادت مشکل لگتی ہے، تمہیں اس کا دین مشکل لگتا ہے، تمہیں اس کے دین کے تقاضے نبھانے مشکل لگتے ہیں، تمہیں اس کے دین اور اپنی زندگی کو ساتھ ساتھ لے کر چلانا مشکل لگتا ہے، تو اپنی اوقات تو سوچو. تورات میں جو خطاب تھا یہود کو وہ تھا یا ایھا المساکین. بعض لوگ اس ایک جملے کو سن کے ہو سکتا ہے تکبر کے مارے کہہ دیں ہاں دیکھو اللہ نے ہماری بے عزتی کر دی، ہمیں فقیر کا، تو یہ شکر نہیں کرتے کہ یا ایھا الناس کہنے کے بعد فقیر کا، یہ کیوں نہیں کہہ دیا یا ایھا الفقراء؟ بہت بڑا نقطہ اس میں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فقیر ہو، تم فقیر اور میں غنی ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، معنی بدل جاتے ہیں، ہو تم انسان لیکن اللہ کے آگے تم فقیر ہو. اپنی اوقات پہچانو. میں سوچتی ہوں کہ ایک بندہ جو فقیر ہو، دینے والے سے اتنا بے نیاز ہو، اس کو اتنا ناراض کرے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. آپ محسوس تو کریں، کوئی فقیر دنیا میں سوچیں جس کو ہر روز کسی ایک بندے سے پیسہ ملتا ہو، اس کو دیکھ کر اس فقیر کا کیا حال ہوگا؟ لپٹے گا، لوٹے گا، تعریف کرے گا. اللہ کی ذات کہتی ہے لوگوں تم نے کبھی غور کیا کہ تم نے میرے سے کیا کچھ لیا ہوا؟ صرف ہم اپنے اس ایک جسم کے اوپر نظر ڈال کے دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا. سب سے پہلے تو زندگی کے لیے ہم اللہ کے آگے فقیر ہیں، مل سکتی ہے زندگی؟ صرف ایک منٹ، ایک سانس ہم ایکسٹرا لے سکتے ہیں؟ ایک دن، ایک مہینہ، ایک ہفتہ نہیں لے سکتے نا؟ تو آپ سوچ لیجئے، پھر وقت، صحت، مال، اولاد، ایک ایک چیز میں اللہ کے آگے محتاج ہیں، لیکن ہماری اکڑ کے کام ہی نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہے رکھو اپنے کام اپنے پاس. واللہ هو الغنی الحمید. الغنی کا لفظ بہت ہی زیادہ زمانی لفظ ہے، ہر چیز کا مالک، ہر ایک سے مستغنی اور ہر ایک سے بے نیاز. وہ جس کو کسی کی مدد کی احتیاج نہ ہو. اور حمید کیا ہے؟ کہ جس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی ذات سے خود محمود. تم سوچتے ہو کہ اللہ کے راستے میں مال اگر تم سے مانگا جاتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کو ضرورت ہے تمہاری، رکھو اپنے پاس. اگر تمہارا اپنا ہے نا تو رکھ لو، لیکن تمہارا اپنا نہیں ہے. تم سے وقت مانگا جاتا ہے، وقت نہیں رکھتے، رکھو اپنے پاس. میں تمہارے وقت کی برکت لے جاؤں گا، میں تمہاری خوشیوں کو ختم کر دوں گا. آپ محسوس کریں تو بندہ کانپنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ای یشا یذہبکم ویاتی بخلق جدید. اگر اس کی مرضی ہو تو تم سب کو لے جائے، ناپید کر دے، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں اور وہ لے آئے ایک نئی مخلوق. ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، اتنے بلین لوگوں کو اللہ لے جائے؟ کا جی لے سکتا ہوں، کیونکہ وما ذالک علی اللہ بھی عزیز. اللہ پر ایسا کرنا قطن دشوار نہیں. عزیز ہوتا ہے نا غالب، تو پیچھے دیکھیے اللہ آ گیا. یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے قرآن کا، علی اللہ ہی بھی عزیز. عموماً کہتا ہے کہ اللہ العزیز ہے، معنی بالکل اپوزٹ ہے. کہا یہ بات اللہ پر غالب نہیں ہے، مطلب یہ کہ اللہ کو یہ کام آسان ہے. فکر اپنی کر لو، کیونکہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. ایک ایسا دن آنے والا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ملے گا. چھٹی کا دن ہوگا، اپنا سامان خود اٹھانا پڑے گا. کوئی کلی، کوئی وزن اٹھانے والا تمہیں نہیں ملے گا، اور ہر بندہ اپنا بوجھ خود اٹھا رہا ہوگا. تکرار ہے، یہی آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورت بنی اسرائیل میں بھی گزری ہے. نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا، تزیرو بوجھ اٹھائے گا. تا کیوں آیا؟ نفس کی وجہ سے مؤنث ہے. وازیرتن بوجھ اٹھانے والا، وازر وزیر لفظ بھی اسی سے ہے. بادشاہ کا بوجھ کم کر دیتا ہے نا کام کا، کوآرڈینیٹر یا اس کے کام کو کرنے والا. وزرا بوجھ، اخرا دوسرے کا. اگلی آیت کو پڑھتے ہوئے بالکل ٹرین اسٹیشن کو فیل کریں، اور ان کلیوں کو ذہن میں لائیں جنہوں نے اپنے سر پہ اپنے دائیں بائیں بڑے بڑے گٹھڑ اٹھائے ہوتے ہیں اور ہمارے پیچھے چلتے ہیں، اور بعد میں ہم ان کو کی 10, 20, 25, 50 روپے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر بلائے کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص، مسقل سے مسقلہ مؤنث، إِلَى حِمْلِهَا، اپنے بوجھ کی طرف، یعنی جس کی گردن پہ بہت بڑا بوجھ ہے، وہ کسی دوسرے کو بلائے کہ آؤ ذرا میری مدد کر دو، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تو نہ اٹھائی جا سکے گی اس کے بوجھ میں سے کوئی چیز. اگرچہ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ کوئی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، کوئی قریبی ہو، اپنا بیٹا، بیٹی، شوہر، کوئی کام آئے گا ہی نہیں اس دن. اِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. اتنی باتیں سننے کے باوجود، سنانے کے باوجود، آپ تو صرف ان کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے بس وہ تو اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ. کوئی نیک بن کے اللہ پہ احسان نہیں کرے گا، سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا. یہاں مراد مومن اور کافر، علم والا اور جاہل. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ یکساں ہیں اندھیرے اور نہ روشنیاں. ایک زندگی جو اندھیروں میں گزری، وہ روشنیوں والی جو قرآن کے نور کے ساتھ زندگی گزرے اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. ولا ذل ولا حرور, اور نہ یکساں ہے سایہ اور تیز دھوپ. ہوتی ہے برابر, جون جولائی کی گرمی ہو اور آپ سائے میں ہوں یا دھوپ میں ہوں, کیا برابر ہے؟ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, نہ برابر ہیں زندے اور نہ مردے, سب مختلف لوگ ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء, اور اللہ سنوا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ہدایت کا پیغام مراد ہے یہاں سنوانا, جس کے سننے کے بعد انسان کفر کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آ جاتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں. مسمع مفعل کے وزن پہ اسم فاعل ہے, آپ نہیں سنوا سکتے, یہ اللہ ہی ہے جو سنوا دے جس کو. پیچھے یہ بات دو تین دفعہ گزری کہ قبروں میں جو لوگ ہیں آپ ان کو نہیں سنوا سکتے. اگر بدر کے کنویں والوں کو سنوایا گیا یا کچھ اور موقعوں پہ تو وہ اللہ کی طرف سے تھا. آپ دیکھیے کہ بڑی زبردست آیتیں, ایک ایک چیز آنکھوں کو کھولتی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ان آیات کو ہم اگر اپنے اوپر لیتے ہوئے محسوس کریں, ہمارے ہاتھ میں وزن ہوتا ہے تو 10 لوگ اٹھانے کو تیار ہوتے ہیں, لوگ نہ اٹھائیں ہم پیسے دے کے اٹھوا لیں گے. قیامت کے دن ہر بندہ اپنا گناہ خود اٹھائے گا, اپنے گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبا جا رہا ہوگا. ہم سورۃ عنکبوت میں اس کی ڈیٹیلز پڑھ چکے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَ مَا أَثْقَالِهِمْ, اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کے بھی اٹھائیں گے. وہ کیا تھے؟ وہاں گناہوں کا بوجھ تھا, یہاں بات دوسری ہے. کوئی یہ نہ سمجھے دو اپوزٹ باتیں ہیں. اصل میں سورۃ عنکبوت میں بات تھی کفر اور باطل کے سرغناؤں کی, کہ جو اس طرح کے حالات کرتے تھے کہ دوسروں کو مجبور کرتے تھے اللہ کی بات نہ ماننے پہ. تو جب کوئی کسی کو مجبور کر دیتا ہے کہ غلط کام کرو, پھر تو اس میں حصے دار ہوگا نا. جیسے ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں کہ جس نے کسی کو اچھی چیز کی طرف بلایا اس کو اس کے اچھے کاموں کا اجر ملے گا, یہ بھی اس کا اپنا ہی عمل ہے, یہ اس کا اپنا مثقل ہے. تو لہذا کسی کو زندگی میں اگر برائیوں کی دعوت دی, اس کی برائیوں میں ہمیں بھی حصہ ملے گا. کسی کو نیکیوں کی دعوت دی تو نیکیوں میں اس کو بھی حصہ ملے گا. جو کرے گا اپنے لیے جنے گا. مسقلہ کا جو لفظ ہے نا, یعنی یہ جو لفظ اس میں ہم نے پڑھا ہے مسقلۃ الی حملہا, تو مسقلہ کا لفظ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. دیکھنے میں مؤنث لگتا ہے, تو بوجھ سے لدا ہوا یا بوجھ سے لدی ہوئی دونوں مراد ہے. اور حمل کہتے ہیں ما کان علی الظہر, اس بوجھ کو جو پیٹ پر لداؤ. دیکھیے پیچھے آپ نے ایک لفظ پڑھا حمل, سب پڑھتے ہیں اردو میں. حمل کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر جو بوجھ ہوتا ہے, خوشگوار بوجھ. اور حمل ہوتا ہے جو بیک پہ ہوتا ہے, جیسے کسی نے بوریاں کمر پہ رکھی ہوں. یا حمل نہیں حمل آیا ہے کہ بڑا مشکل ہوگا یہ بوجھ. جو پیٹ یا درخت کی شاخوں پہ ہو اسے حمل کہتے ہیں, اور جو پشت پر اس کو حمل کہتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جس نے بچہ جنا ہوگا اور وہ اس دن اپنے بچے کو کہے گی, اے میرے بیٹے, کیا میرا پیٹ تیرے لیے قرارگاہ نہ تھا؟ کیا میری چھاتیاں تیرے لیے مشکیزہ نہ تھی؟ کیا میری گود تیرے لیے آرام کی جگہ نہ تھی؟ وہ کہے گا ہاں میری امی. ایسا ہی تھا, یعنی ماں ساس دلائے گی اس کو. پھر وہ کہے گی میرے بیٹے, میرے گناہوں نے میری کمر توڑ دی ہے, بس اس امبار سے ایک گناہ تو اٹھا لو. وہ کہے گا ماں دور ہٹ جا, میں اپنے گناہوں میں مشغول ہوں اور میں تیری طرف توجہ نہیں کر سکتا. آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اب یہ مضمون کثرت سے آئے گا. سورۃ عبس میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی, سب بھاگ رہے ہوں گے. آج دنیا میں آپ جس کے لیے جو مرضی کر لیں, کل ہمارے گناہوں کو ہمیں خود ہی بھگتنا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ من تزکا فانما یتزکا لنفسہ, اپنے آپ کو پاک کیجئے, فائدہ ہمیں ہی ہوگا. پھر آخری آیتیں ہیں سبق کی. اللہ کے نبی کی نعمت بہت بڑی تھی لیکن لوگوں نے اس کی قدر کمی کی, تو کہ آپ غم نہ کریں. ان انت الا نذیر, آپ تو ہیں بر وقت آگاہ کرنے والے. نذیر کا لفظ نا نون زال راس ہے, اس کا لفظی معنی ہوتا ہے خبردار, آگاہ, کسی کو بات بتا دینا. تو نذیر بات بتانے والا, ویل وشر کے معنوں میں. ان نارسلناک بالحق کی بشیرا و نذیرا, بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور بر وقت ڈرانے والا بنا کر بھیجا.
وَمِنْ أُمَّتِنِ اللَّهَ خَلَا فِيهَا نَزِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا. یہ بھی آیتیں پیچھے گزر چکی. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے کوئی بات نہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بے شک جھٹلاتے رہے جو ان سے پہلے تھے. کیسے؟ جاءتهم رسلهم بالبينات، آئے تھے ان کے پاس رسول دلائل لے کر. وبالزبور وبالكتاب المنير، اور روشن دلیلیں آسمانی صحیفے اور نورانی کتابیں لے کر. لیکن کیا انہوں نے کیا یہ نہیں بتایا، بس یہ بتا دیا کہ انجام کیا ہوا. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، پھر جب ان کی سرکشی کی حد ہو گئی تو میں نے پکڑ لیا کفار کو، پھر ساری دنیا جانتی ہے کہ میرا عذاب کیسا تھا. مکہ کا ماحول ذہن میں لے آئیے تو یہ آیتیں ساتھ ہی سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے یہ بتایا، لیکن نہ مانا انہوں نے. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو کرے گا وہی بھرے گا. یہ آخری آیتیں، اس کے اوپر ایک لیکچر بھی ہے، آپ اگر سننا چاہیں غالباً دعوی سیریز میں بھی ہوگا، یا یوحنا الناس وانتم الفقراء، اگر آپ ڈیٹیل سے سننا چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس وقت سوچئے گا ضرور، کم از کم آپ کے ذہن میں یہ سوچ تو آنی چاہیے کہ جب ایک بندہ اتنا زیادہ کسی کا دیندار ہو تو اس کے آگے سر کیسے اٹھا سکتا ہے. تو پھر سر کشیاں تو نہیں ہو سکتی. ہاں سمینا و تانا کہہ کر سر اور گردن جو ہے وہ جھک سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے لگی آج کی تفسیر؟ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت ہے الحمدللہ. جی اب تو ماشاءاللہ ہم واقعی بڑے ہو گئے ہیں نا. کیا سیکھا آج کی آیات سے؟ بہت زیادہ خوبصورت ہمیشہ کی طرح. جیسے استاذہ جی نے بولا کہ یہ آیات خود ہر چیز کو ایکسپلین کر رہی ہے نا، اس میں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. جیسے آیت نمبر 24 میں ہے، انا ارسلنا کا بالحق کی بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ساتھ حق کے خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. اور پھر کیا ہے، وہ ام من امت، نہیں کوئی امت مجبور گزرا ہے اس میں کوئی خبردار کرنے والا. میں بیٹی کی روایت میں، جی ماں بیٹی کی روایت میں ڈرا دیا. استاذہ جی کی بیسٹ ایگزامپل فرام آور ڈیلی لائف. جی الحمدللہ. مقصد ہی ایگزامپلس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے سیکھیں، اور یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے نا، یہ حقیقت ہے. آپ اپنی ہر کوئی نا اپنے پاس کا جائزہ لیں، ابھی بھی جو ایک لمحہ گزر گیا ہے، ایک سیکنڈ پچھلا دیکھ لیں، ایک دن پچھلا دیکھ لیں، ایک مہینہ دیکھ لیں. آپ کو تو، آپ کو کیا، مجھ کو کیا، ہمیں یہ نہیں پتا ہم نے پرسوں کیا کھایا تھا. ایسے ہی ہے نا، لاسٹ ویک ہم نے کیا کھایا تھا. باقی چیزیں دیکھنے، کچھ بھی دیکھنے، ہمیں کچھ یاد نہیں، اور ہماری ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ. جی صحیح بات ہے. اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانے. ابھی بھی جو لوگ کچھ مشکلات کی وجہ سے کلاس کو مس کر رہے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کوشش کریں. ریپلے سیشن میں بھی ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ بھی گروپ ہے. آئی لسن ٹو ڈے آن انٹرپٹ ٹو ڈے اٹس 5 AM سے آئی انجوائے مائی قرآن کلاس. جی الحمدللہ. دیکھیں اوور آل جو یہ کلاس ہے، یہ قرآن کلاس، غیر قرآن کی کلاس ہے نا، اس میں جو کچھ ہمیں سکھایا جا رہا ہے اس میں ہماری ہی اصلاح ہے، ہماری ہی جو روزمرہ کے معاملات اسی سے دیکھیں ریلیٹڈ. استاذہ جی ایگزامپل دے رہے ہیں نا، شادی کے لحاظ سے جن کی نہیں ہوئی کس طرح ہونا چاہیے، کافی ساری چیزیں. ہولی سو Allah in only charge. So we should do sami'na wa ata'na. جی بالکل صحیح بات ہے, بالکل اللہ تعالیٰ ہی ہمیں چارج کرنے والے, ہر چیز کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی کی طرف سے جو آیات ہمیں ملی ہیں, پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو چیزیں ہمیں ملی ہیں, احادیث کے تھرو, ابھی یہ قرآن لکھے جیتا جاتا ایک معجزہ ہے, تاکہ اب اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ سمجھنے والا بنائے, اور خاص کر ہم میں برداشت بہت زیادہ پیدا کرے. بس ہماری بچت اللہ سے جڑنے میں ہی ہے. جی بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں, اور زیادہ کوشش کریں تعلق کو زیادہ اچھا کریں. ہر ایک آپ ہر کو دیکھیں, نوٹ کریں, چاہے وہ نان مسلم ہو, اللہ کو مانتے ہیں, ہر کوئی ہے, ان کو پتا کوئی ایسی ہستی ہے. ہمارا بھی تعلق, ہم میں بھی جو مسلمان ہیں, جو بچپن سے ہم لوگ زیادہ پیدا ہوئے ہوئے ہیں, مسلمان ہیں نا, جو الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں نا, اس میں سب سے زیادہ جو اچھی چیز ہم نے کوشش کرنی ہے, شعور کے ساتھ ایمان لے کے آنا ہے. اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس کیٹاگری میں آتے ہیں, ہم نے کون سے والے میں آنا ہے. ہم نے شہداء صالحین ان کی کیٹاگری میں آنا ہے کہ ان کی صف میں ہم لوگ شامل ہوں, کیونکہ ان کے جو درجات وہی پا سکتا ہے جو اللہ کی ہر ایک چیز کو. کوئی بات نہیں, مجھے سمجھ آ گئی الحمدللہ. تو کوشش کریں اللہ کے مخلص بندے بن جائیں, اللہ کو ہم پسند آ جائیں, کیونکہ وہ ہے نا دعا, اللہ مینی سالو کا حبا کا وحبا میں حبو کا, یہ والی جو دعا اینڈ تک ہے, اور بھی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے, مجھے پسند آ جو میری ایسے لوگوں سے دوستی کروا جو تیرے محبوب ہیں. بہت خوبصورت خوبصورت دعائیں ہم نے اتنی زیادہ کی پڑھی ہوئی ہیں. وہ دعائیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں. کتاب و دعا اتنی خوبصورت بک جو ہم نے ختم کی ہے, بلکہ وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. مشکل میں ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کس درجے پر ہیں ایمان کے. ویری گڈ, یہ واقعی بات صحیح ہے. اس وقت ہمارا زیادہ پتہ, کیونکہ ایک انسان کا غصے میں پتہ چلتا ہے, ایک زیادہ انسان کا جس کو بہت زیادہ خوشی ملی ہوتی ہے نا, اس وقت اس کی فیلنگز کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے. وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے یا اللہ کو بھول جاتا ہے. چلو جی, اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. بالکل بالکل صحیح بات ہے, الحمد للہ صحیح. بہت خوبصورت آیات تھی. ابھی ایسا ہے کہ تھوڑی سی ہم گر لیتے ہیں, یہ میں آپ کو لنک سینڈ کر رہی ہوں, تو اس کو اوپن کریں اور مجھے بتائیں کہ گرامر کی سب کچھ سمجھ آ رہی ہے, اور مجھے بتائیں کون سے پیج سے اسٹارٹ کرنا ہے, کیونکہ اس پہ تو ہم جتنی بھی بات کریں گے قرآن کی تفسیر پہ, تو وہ ہے جیسے استاذہ جی آج آپ کو بتا بھی رہے تھے نا, کہ گرامر دیکھیں کیا خوبصورت چیز ہے. گرامر میں آپ کافی ساری چیزوں کی وضاحت, جو پاس کے لحاظ سے ہے, فیوچر کے لحاظ سے ہے, باتیں ہوتی ہے تو اس کو کیسے لینا ہوتا ہے. جی یہ لنک ہے, یہ اوپن کرو, مجھے بتائیں کہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. کوئی بتائے گا مجھے, کسی کو یاد ہے؟ جی پیج نمبر کوئی بتائے گا مجھے کون سا ہے؟ یہ میں پوچھ رہی ہوں. ایکسیلنٹ, صحیح. جی باقی لوگ بھی بتائیں مجھے, سب کو پتا ہے یہ پیج ہے. اگر اس کو نہیں پتا تو وہ دوبارہ سے پیج 52 کی بجائے آپ آ جائیں, ہم دوبارہ سے جسے ریوائز کرتے ہیں, پیج نمبر 51 سے اوپن کر لیں. ٹھیک ہے, پیج نمبر 51 آ جائیں. ٹھیک ہے, اوپن کر لیا ہے تو پلیز مجھے جو ہے ادھر آپ 1 ٹائپ کر لیں, انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اچھا پیچھے ہم نے آپ کو کافی چیزوں کی سمجھ آ رہی ہوگی جو آہستہ سلولی لے رہے ہیں. آج ہم نے لاسٹ جو ویک کیا تھا, لا لام زبر الف لا اور میم زبر الف ما. لا کا مطلب نہیں نا, اور ما کا مطلب مت, یعنی تین ان دونوں کا جو الفاظ کا آ رہا ہے, یہ دونوں علامتیں الفاظ کے شروع میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, لا کے استعمال کے انہوں نے تین صورتیں بتائی تھی, جب اسم کے ساتھ آئے, جیسے لا الہ ہم نے پڑھا تھا, کوئی معبود نہیں, یعنی معبود کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. پھر اس طرح دوسری صورت میں دیکھا تھا, اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش ہو, ٹھیک ہے, لا جو ہے اسم کے ساتھ ہوگا تو آخر میں زبر ہوگی اور پورے جنس کی نفی کرے گی. لا الہ ہا کے اوپر دیکھیں زبر آ رہی ہے. اسی طرح آپ فیل کا جو انہوں نے کہا ہے کہ فیل کے بعد آخر میں پیش ہو یا واو نون فتحہ ہو تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے. پیش کی صورت میں فیل واحد اور واو جزم نون فتحہ کی صورت میں فیل جمع مذکر. کیونکہ یہ میں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں, الحمدللہ آپ نے پیچھے سے ڈیٹیل سے میں نے کروایا تھا تو آپ کو یاد ہوگا. جیسے دیکھیں پہلی اگزامپل دیکھیں, لا یخافو فا کے اوپر پیش آ رہی ہے, وہ نہیں ڈرتا. یہ خافو فیل کیوں ہے؟ کیونکہ یا سٹارٹ میں آ رہا ہے. ہم نے بیسک جو فیل کے روز میں پڑھا تھا, یا تا الف نون آئے گا سٹارٹ میں تو وہ فیل کی علامت ہوتی ہے. اچھا لا یؤمنون واو نون فتحہ کا اضافہ ہو گیا ہے تو وہ جمع کا آ جائے گا, وہ سب ایمان نہیں لاتی. یہ والا ہم نے کر لیا تھا. اب اس میں ہم نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں, تھوڑا سا میں اس لیے کروا رہی ہوں کہ تھوڑا سا ریوائز کریں. تیسری صورت جو ہم نے دیکھی تھی, اگر لا کے بعد فیل کے آخر میں جزم ہو یا آخر میں واو جزم الف ہو تو کام نہ کرنے کا حکم اور التجا ہوتی ہے, اور اس کا ترجمہ عموماً مت سے کرتے ہیں. جزم کی صورت میں فیل واحد اور واو الف کی صورت میں فیل جمع مذکر. کیونکہ یہ واو الف ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, اس میں انشاء اللہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی. یہاں پہ جیسے ہم نے دیکھا تھا لا تو آخر, اب زار کے اوپر دیکھیں جزم ہے تو مواخذہ نہ فرما. لا تقربو واو جزم الف آ رہی ہے, تم سب قریب مت جاؤ. ٹھیک ہے, یہ سب کو کلیئر ہو گیا. اس لیے میں نے روایت کی تھوڑا سا آپ کو ذہن میں ہو کہ لا کی میں نے تین صورتیں بتا دی ہیں. اسم کے ساتھ آئے گا تو اینڈ میں اس میں فتحہ آ رہی ہے, فیل کے ساتھ آئے گی تو اس میں دمہ بھی آ سکتی ہے, جزم بھی آ سکتا ہے, واؤ الف بھی ہے, اور جمع کے ساتھ جو فیل میں آئے گا واؤ جزم نون فتحہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں ماں میم زبر الف ماں کیا ہے. اس علامت کے کئی معنی اور مفہوم ہوتے ہیں, ہر ایک کی وضاحت درج ذیل ہے. نمبر ایک, کبھی میم زبر الف ما کا معنی نہیں یا نہ کرتے ہیں. مثلا ما ودعک ربک وما قلا, یہ ہے سورہ دوحا کی آیت نمبر 3 ہے. تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا. ٹھیک ہے, وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ, اور جسے اللہ ہدایت دے پر اس پس اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ, اور اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. جی یہ ہے آل عمران کی آیت نمبر ہے 62. ٹھیک ہے, اب ایک ہم نے پہلے دیکھی کہ کبھی ماں کا معنی نہیں یا نہ آتا ہے. اب نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں نمبر 2, ماں میں کبھی ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے. اچھا ماں, یہ کو چیزیں میں رکھیے گا, ہم اس کو ماں پڑھتے ہیں. ابھی آپ کو سسرائشہ نے بھی بتایا ہوگا, یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم لوگ جسے تجوید بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں حرف کو ہمیں پتہ ہونا کہ کس کو ہم نے مرکب یعنی باریک رکھنا ہے اور کس کو ہمیں موٹا رکھنا ہے. ایک تو حروف ہے نا, حروف مستعلیہ, اس میں آپ کو پتا ہے ہیوی لیٹرز ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے یہ اس چیز کا لازمن خیال رکھنا ہے گرامر کے لحاظ سے بھی, کیونکہ جب ہم پڑھ رہے بھی ہوتے ہیں نا, ہم جلد جلدی پڑھ جاتے ہیں تو اس کو ہم تفہیم دے دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, جیسے الف ہے, الف کے اوپر کبھی بھی زبر زیر و پیش آئے گی تو اس کو ہم ہمیشہ مرکب ہی رکھیں گے, اس کو کبھی بھی ہم مفہم نہیں کریں گے. یہ چیزیں اس لیے کہ یہ ساری تجوید جو گرائمر ہے یہ ہماری قرآن کو سمجھنے کے لیے, تو اس کی یہ چیزیں لازمن ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے, پہلے ہم نے دیکھا ماں کا معنی نہیں یا نام ہے. ابھی دو نمبر 2 ہے, کبھی ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے. مثلا وما انزل من قبلك, اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے, البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے. پھر ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے. یعلم ما یلج فی الارض, وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے, سورہ سبا کی آیت نمبر 2. اچھا آگے آ جائیں, پیج نمبر 53 میں آ جائیں. یہاں پہ دیکھیں نمبر 3, آپ اس کی ماں کی کنڈیشنز ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی صورتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں نا. نمبر 3 ہے, کبھی میم زبر الف ماں کا معنی کیا یا کس بھی کیا جاتا ہے. مثلا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور وہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, سورہ الانقطاع کی آیت نمبر جو ہے 6 ہے. اے انسان تجھے کس نے بہکا دیا ہے اپنے رب کریم سے. نمبر 4 کبھی ماں اظہار تعجب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا ترجمہ کس قدر کیا جاتا ہے, مثلاً فما اصبرهم علی النار, بس کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ دوزخ پر. یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 175 ہے. پھر دیکھیں قتل الانسان ما اکثرہ, یہ اس میں دیکھیں آ رہا ہے ہلاک ہو انسان کس قدر ناشکرہ ہے وہ. یہ آپ کو میننگ تھوڑے سے لازمن آپ نے یاد رکھنے ہیں, کیونکہ تھوڑا سا تب آپ کو کیونکہ سینٹینس کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہاں پہ کون سا میننگ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 5 پہ آ جائے. اگر علامت میم زبر الف ما سے پہلے لفظ بعد ہو تو اس ما کا ترجمہ کے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ما سے پہلے لفظ بعد ہو تو اس کا ترجمہ ہمیشہ کیا کریں گے, کے کیا جاتا ہے. مسئلہ من بعد ما تبین لهم الحق, اس کے بعد کہ ان پر حق ہو گیا. حل بقرہ کی آیت نمبر 109 ہے. نیکسٹ ہے من بعد ما بیناہ للناس, اس کے بعد کہ ہم نے اسے کھول کر بیان کر دیا لوگوں کے لیے. من بعد ما جاءک من العلم, اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا. پھر ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ, البقرہ کی آیت نمبر 75. پھر وہ اسے بدل دیتے ہیں اس کے بعد کہ اسے وہ سمجھ چکے ہیں. جی پیج نمبر 53 ہے میرج, پیج نمبر 53 ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پہلے اس میں کیا کیا دیکھا کہ بات جب آئے گا تو اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا. یہ بس آپ نے نا لازمن ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کو بڑی آسان ہے, آلریڈی ہم لوگ ٹیسٹ جو ٹرانسلیشن کی کرتے ہیں تو یہ آپ کو ماشاء اللہ بہت زیادہ فائدہ دیں گے. ابھی آپ نے یہ والا آپ نے لازمن لا اور جو ہے ماں کی جتنی میں نے ٹرانسلیشن بتا لی نا ابھی کروں گی تو وہ لازمن آپ نے اس پہ تھوڑا سا تدبر کرنا ہے, کیونکہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. کل کی آیات بھی ہوں گی, پرسوں کی آیات, یعنی 3 ڈیز کی آیات میں آپ نے لازمن دیکھنا ہے اس میں کیا آئے گا. دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا کہ ہر جو ماں کا ٹرانسلیشن وہ دیکھیں گے کس سیکوینس میں کس مطلب کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. اب نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں ماں کے ساتھ زلت زلتم اور لا کے ساتھ تزالو اور یزالونا وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. ان فعلوں کو میم زبر الف ما اور لا کے ساتھ ملا کر دونوں کا ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے. یعنی اس میں آپ کو کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی یہ ما یا لا آئے گا نا اس صورت میں ان دونوں کا مطلب لا اور نہیں یا جو ہمیں پیچھے جتنے بھی میننگ پڑے وہ نہیں ہے, صرف ایک ورڈ یاد رکھنا ہے ان کے ساتھ. جب یہ زالت زلتو تزالو یا زالونا ما اور لا کے ساتھ آئے گا تو ہمیشہ. ٹھیک ہے, تم کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آئیں گے تو ساتھ وہ تم آئے گا, اس کی ٹرانسلیشن ہمیشہ بس کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے آیات میں دیکھ لیتے ہیں الانبیاء کی آیت نمبر 15, فما زالت تلک دعواہم, تو ہمیشہ ان کی یہی پکار رہی. فما زلتم فی شکین, بس تم ہمیشہ شک میں رہے. ولا یزالون یقاتلونکم, اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے, ولا یزالون, دیکھیں کتنا بڑا لفظ ہے. آپ اس کو سوچیں گے دیکھیں جس میں لا بھی ہے یا بھی سٹارٹ میں آ رہا ہے فیل بھی ہے اور واو نون بھی آ رہا ہے تو اس میں ہم کیا کریں, لیکن انہوں نے سمپل بتا دیا ہے اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی ہمیشہ. یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ لاسٹ والا کر لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بریک دیتے ہیں. آپ جو نوٹ ہے اس کو بھی ابھی دیکھ لیں کیا ہے. ماں کے بعد اگر اسی جملے میں لفظ الا ہو, ماں کے بعد اسی جملے میں اسم سے پہلے بازر بی ہو تو اس میں ماں کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں. دو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. پیچھے ہم نے ایک زالت جو پڑھا تھا اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ لا اور ماں کے ساتھ اگر یہ ورڈ لگ جاتے ہیں تو ہمیشہ ٹرانسلیشن ہوگی. اب یہاں پہ انہوں نے نوٹ میں جو بتایا ہے کہ ماں کے بعد اگر اس جملے میں لفظ الا آ رہا ہو یا ماں کے بعد اسی جملے میں اسم سے پہلے بازر بھی ہو تو اس ماں کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں اور باقی مقامات پر سیاق و سباق سے اندازہ ہو جاتا ہے. مثلا الدہر کی آیت نمبر 30 دیکھیں, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, ٹھیک ہے, اور نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے, ٹھیک ہے, الا یہ نہیں آ جائے گا. اسی طرح وما الحیات الدنیا الا لہب و لہو, اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا. وما ہم بمؤمنین, اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے. وما ہم بقول شاعر, اور وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. جی یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی مجھے بتائیں سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی الحمدللہ آسان ہے. بس آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی اس کو لازما ریوائز کیا کریں, اور جو ہم لوگ یہ 3 ڈیز کا لیسن ہوگا کوشش کریں گے جب مجھے ٹائم جتنا ملتا ہے, میں اس لیے بہت تھوڑا تھوڑا کروا رہی ہوں, آپ لوگوں کو سمجھ جائیں کوشش کریں, کیونکہ یہ سمجھنے سے آئے گا, ان کو اپلائی کریں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے آئے گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی مجھے ٹائم ملے گا تو ہم پیج نمبر 55 سے اسٹارٹ کریں گے. ابھی آپ لوگ 15 منٹس کی بریک لے لیں, انجوائے کریں اپنی بریک کو, اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اوکے, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, رتبہ اس کا سن ہر شے سے عظمت برتر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری, کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری, بوڑھے جوایا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ازبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر, قرآن ہوا ہے محبوب نبی مرسل پر, آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینائے نبی انور ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, منشور ہدایت قرآن ہے, دستور اطاعت قرآن ہے, منشور ہدایت قرآن ہے, دستور اطاعت قرآن بات کی دعوت قرآن ہے, تو مان لے اس کی بہتر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، با میں ملے گی رسوائی، حیوان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل دیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
ہاں هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه
حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني فوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني فوق نجاتي
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزاتي ومن زلاتي
الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك ما مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغبة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيسي آپ سب لوگ خوش الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین کس نے آپ سب کو بھی عافیت سے رکھا ہمیں بھی اور ایک خوبصورت دن دیا آج تھوڑا سا ہے کہ ہمارے پاس سنو اسٹارم ہے اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے ساتھ گزار دے تو نیٹ کا تھوڑا سا بیچ میں آیا تھا تو میں یہی دعا مانگتی رہی تھی یا اللہ یہ نہیں بالکل چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہوا اور ہم نے اپنی کلاس کو جاری رکھا بہت ہی خوبصورت آیات اور میں نے آزما کے دیکھا ہے جب بھی شیطان کی آیات آتی ہے ہمیشہ نیٹ کا ضرور پرابلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان کے دھوکے سے بچا کے رکھے سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ہمیں پھر آپ اپنے لیے غور و فکر بھی ضرور کرنا ہے اور ہمیں اپنے بیگ میں عمل کو بھرنا ہے وہ ایسے اعمال نہیں کرنے جو بیگ میں سوراخ کرتے چلے جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہماری اس وقت تجوید کا سیشن ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم کتاب زکات جو کرے تھے اس کو لیں گے اور ہم اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ جو چیپٹر ون ہے اس سے 10 منٹ کی ہم نے کی تھی لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم شروع سے لیں گے کہ ایک سیکوینس کے ساتھ آپ وہ پورا لیسن ترتیب سے سن سکیں گے تو وہ آپ کو زیادہ بہتر ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں ساتھ ہی چلیں گی سورہ فاطر تجوید لیسن نمبر 217 آیا 1 سے 26 تک اور نیت کے مسائل کتاب زکات میں ان شاء اللہ تعالیٰ اور فضیت اس کو ہم آج دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں آپ لوگ اپنے مصحف اپنی پینسل آپ کے ہاتھ میں ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة
رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع
رسلا أولي يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء إلا هو فأنا تؤفكون لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإن يكذبك فقد وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير
زجر أفمن زجر له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء نفسك عليهم حسرات
ولا تذهب نفسك عليهم حسرات
إن الله عليم بما يصنعون والله الذي الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت
فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد
ومكر أولئك هو يبور
ومكر أولئك هو
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا
والله خلقكم
وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب
وما يعمر من معمر ولا
البحران
وما يستوي
السجاد وتستخرجون حلية
ومن كل تأكلون لحما طريا
وتستخرجون حلية تلبسونها
وتستخرجون حلية
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
وسخر الشمس والقمر
وسخر الشمس والقمر
كل يجري لأجل مسمى
كل يجري لأجل مسمى
ذلكم الله ربكم له الملك
ذلكم الله ربكم له الملك
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم
ولو سمعوا ما استجابوا لكم
ولو سمعوا ما استجابوا لكم
ويوم القيامة يكفرون بشرككم
ويوم القيامة يكفرون بشرككم
ولا ينبئك مثل خبير
ولا ينبئك مثل خبير
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله
والله هو الغني الحميد
والله هو الغني الحميد
يذهبكم ويأتي بخلق جديد
إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد
وما ذلك على الله بعزيز
وما ذلك على الله بعزيز
ولا تزر وازرة وزر أخرى
ولا تزر وازرة وزر أخرى
وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء
وإن تدع مثقلة إلى حملها لا
منه شيء ولو كان ذا قربى قربان ولو شيء ولو كان ذا قربى منه شيء ولو كان ذا قربى منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن منهم من إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم وإن يكذبوك فقد كذب الذين من جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اب کتاب کو انشاءاللہ شروع کریں گے. پہلا باب اس میں بھی باقی کتابوں کی طرح وہی ہے, نیت کے مسائل. کیونکہ کوئی بھی کام کریں ہم تو اس سے پہلے ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے, اور نیت کی درستگی جو ہے اصل میں اس کام کو صحیح کروا دیتی ہے. النیت نیت کے مسائل، یہ پہلا چیپٹر چونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے تو میں اس کو مطلب آپ کے ساتھ جسٹ ایک ریڈنگ کے طور پہ کر دیتی ہوں. اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے، یعنی آپ جب بھی کسی کو کوئی پیسے دے رہے ہیں تو آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے یہ زکوٰۃ کے ہیں، صدقے کے ہیں، فطرانے کے ہیں یا صرف ڈونیشن ہے. کیونکہ بعض دفعہ اس وقت نیت نہیں کی جاتی اور بعد میں لوگ پوچھتے ہیں کہ چلو اب ہم اس کو استعمال کر لیں، نیت کر لیں اس کی، تو نہیں، دیتے وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا. پھر کچھ اس طرح کی نیت ہوتی ہے، مثلا جیسے آپ نے اپنے فرض زکات دے دی، لیکن کبھی انسان بغیر حساب کے دیتا ہے. جیسے جو شخص بہت پیسے کا حساب کتاب نہیں رکھتا تو وہ عموماً یہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہوں تو میری جہاں بھی ضرورت ہے وہاں کر لے، اگر پچھلی کوئی زکات میری چھٹی ہوئی ہے تو وہ پہلے کر لینا، اگر میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں تو اس کو ایسی کر لے، اگر میرے پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے تو اللہ اس کو میرے اس مصیبت کے ٹالنے کے لیے صدقہ بنا دے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک چیز تو ہے، ظاہر ہے کہ ایک فقہ ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن اس کا بہت گہرا تعلق آپ لوگوں کی اپنی نیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے. اگر آپ کبھی کبھی دیتے ہیں، گن گن کے دیتے ہیں، ایک ایک آنا پائی گنتے ہیں، پھر تو واقعی پہلے کر لیں نیت. لیکن اگر آپ کا اللہ کی رحمت سے حساب ہی کوئی نہیں، دیا آیا آیا جو گیا چلا گیا، تو پھر اس وقت پھر آپ جو بھی نیت کر سکیں. لیکن زکوٰۃ جیسے اگر اس سال کی زکوٰۃ اگر آپ نے دینی ہے یا دے رہے ہیں تو یہ سوچ کے دیں کہ یہ وہ زکوٰۃ ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پڑھ لیجئے تاکہ ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں. ہر کتاب میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ نیت بھی تو چیک ہوتی ہے نا، تو پڑھیے اس کو بالکل. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت حجرته الى الدنيا يصيبها او الى امراه ينقهها فهجرته الى ما هاجر اليه. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی. اس نے ہجرت کی، اسے بخاری نے روایت کیا. ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نیتوں کو خالص رکھے. کوئی بھی کام شروع کرتے وقت عموماً نیت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن نیت کی حفاظت بیچ میں آ کے اور آخر تک اس کام کے کرنے کے تک صحیح رکھنا، یہ اصل میں جہاد بن نفس ہی کہلاتا ہے. بہت سارے ایسے اقوال ملتے ہیں ائمہ کرام کے اور مفسرین کے اور سکالرز کے کہ جن میں سے کسی کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو مشکل ہوئی ساری زندگی وہ اپنی نیت کو ٹھیک رکھنے میں ہوئی. ایک منٹ سے پہلے خراب ہو جاتی ہے. یعنی اس وقت میں پڑھا رہی ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو باہر سے آئے تو ہم دونوں ہی اس وقت بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک ہلکا سا وسوسہ آ کے میری نیت کو بدل سکتا ہے. لوگ دیکھیں میں کیا پڑھا رہی ہوں، زیادہ لوگ سنیں، شہرت ہو اور اس قسم کی باتیں. اور آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھا ایک اور کتاب شروع ہو رہی ہے، اب ایسا ہوگا، اب تو دیکھے میں نے اس پارے بھی اتنے پڑھ لیے. تو ہر لمحے چیک کریں، جیسے ٹیمپریچر دیکھ کے نکلتے ہیں نا گھر سے، یا کوئی اپنا، بعض لوگ شوگر چیک کرتے ہیں، بعض لوگ کولیسٹرول چیک کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے اپنی نیتوں کو چیک کریں. اور یہ چیز پھر انسان کو بہت زیادہ سیدھے راستے پہ رکھتی ہے. میں اس کو ایسے محسوس کرتی ہوں کہ جو ڈرائیور ہوتا ہے، کیا ایک دفعہ روڈ پہ آنے کے بعد اپنے آپ کو سیدھی لائن میں رکھنے کے بعد سو جاتا ہے؟ مسلسل سٹیئرنگ پہ ہاتھ ہوتا ہے نا، ذرا سا آپ کا ہاتھ ہلے تو آپ کی گاڑی ہلتی ہے. بالکل سٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھنا یہ اصل میں نیت ہے. آپ کی نیت پہ سے ہاتھ ہٹتا ہے نا تو آپ یوں جاتا ہے، شیطان جب آپ کو نیکی سے روک نہیں پاتا نا تو نیتیں خراب کراتا ہے. اس کا دل کیا ہے کہ بنی بنائی چیز ساری خراب ہو جائے، ان کی سے محنت ضائع ہو جائے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہماری نیتوں کو وہ آخری دم تک اچھا رکھے، دنیا سے جاتے وقت تک بھی ہم بالکل جو کام نیکی کا اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ ہم اسی نیت سے کرتے رہے. دکھاوے کی زکوٰۃ، نماز اور روزہ سب شرک اصغر ہے. ان شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك. حضرت شداد بن عوض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. یہ کون سی نماز ہوتی ہے جو لوگوں کے اندر اپنی نیکی کو پیدا کرنے کے شوق سے یا لوگوں کو یہ لگے کہ ہم بڑے نمازی ہیں اس لیے بڑے امانت دار ہوں گے. بعض لوگ کاروبار اور تجارت کے اندر لوگوں کا اعتماد لینے کے لیے بھی نمازیں پڑھتے ہیں کہ چلو لوگوں کو پتہ چل جائے. پڑھتے تو سبھی لیکن وہ تذکرہ بڑا کرتے ہیں جی نماز پڑھ رہے ہیں نماز ہم نمازی لوگ ہیں ہم جھوٹ تھوڑی بولیں گے جی ہم تو روزے رکھنے والے لوگ ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایسی بات کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اسے احمد نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ روزہ دکھاوے سے ہو سکتا ہے, مثلاً ہے نہیں روزہ لیکن لوگوں کو یہ شو کرانا کہ روزہ. ایک تو ہوتی ہے نا شرعی عذر ہوتا ہے, چھٹتا ہے کسی کا یا عورت کا کچھ ہوتا ہوا یا کسی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا, بیمار تھے کوئی اور وجہ تھی یا کسی کے گھر گئے افطاری پہ گئے یا اس نے بلایا تو جھوٹی موٹی کے بنے رہے کہ چلو ایسے ہی بتا دیا روزہ نہیں ہے تو اس کو برا لگے گا پھر ایسا مطلب میرا روب نہیں ڈلے گا یا میں کیسے بتاؤں کہ میرا روزہ نہیں. خود سے نہ بتائیں. اب آپ کہیں کہ اچھا روزہ نہ ہو تو سب کو کھول کے بتائیں, نہیں مثال ہے کہ شو دینا پوز کرنا کہ میں روزے سے ہوں جبکہ نہیں ہے. ہاں آپ کا روزہ نہیں ہے لیکن آپ گھر کے بچوں کو نہیں بتاتے یا اگر وہ پوچھتے ہیں کچھ ان کے سامنے نہیں کھاتے تو یہ اس میں نہیں آتا. یعنی پھر وہی بات ہے کہ اندر نیت چھپی ہوئی ہے اور نواں نئی نیت وہی ہے. آپ کے آج کے سبق میں بھی یہ لفظ آ رہا ہے, حیرت کی بات ہے. چلیے فرضیت الزکاۃ, زکات کی فرضیت. زکات ادا کرنا اسلام کے پانچ بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, نماز قائم کرنا, زکات ادا کرنا, حج اور رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا. تو ان پانچوں میں سے جو چیز گر جائے گی اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر دین کی جو عمارت ہے وہ صحیح نہیں رہے گی. اس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ جیسے ایک ٹیبل کی چار ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ گر جائے تو ٹیبل سیدھا نہیں رہتا. تو ذرا سوچیں, ذرا وہ لوگ جو کلمے کے بارے میں تو چلے صحیح جانتے ہی ہوں گے, نماز پڑھتے ہیں لیکن زکات نہیں دیتے, ان کا کیا بنے گا؟ حج نہیں کرتے, روزہ نہیں رکھتے, اور بعض جگہ تو شعور ہی نہیں. بعض لوگوں کو تو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ رمضان کا مہینہ, کوئی دوسرا ان کو کچھ احساس دلا دے, کچھ کھلا دے پلا دے, یا کسی کے گھر جائیں تو وہ سوچتے ہیں کہ رمضان ہے لیکن ان کے اپنے گھر میں رمضان کا کوئی ماحول نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ پانچ پلرز ہیں جو اسلام کے, ان کو ہم کم از کم بچے کے بالکل ارلی جو بڑھنے کے دن ہوتے ہیں نا جیسے 10, 12, 13 سال کے, اس عمر تک ہی اس کو کریں. گھر میں ضرور بات کیا کریں, کیونکہ ہم زکات کی بک کر رہے ہیں نا, تو آپ کے بچوں کے سامنے ضرور زکات کی بات کیا کریں, زکات دینی ہے دی ہے نہیں دی, اس کی فکر ہے. گھر والے یہ بچے بچپن سے یہ چیزیں سنتے سنتے بڑے ہوں, یہ نہ ہو کہ بڑے ہو کہ ان کو بتائی نہ چلے اور وہ سوچیں یہ بھی کوئی چیریٹی ہے یا ڈونیشن ہے. تو ہر عبادت کو شروع سے جب آپ اس طرح سے لے کے رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. زکات ادا کرنے کے عہد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. قال جریر بن عبد اللہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و النسخ لکل مسلم. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکاۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اس سے بیعت کیا ہوتی ہے؟ پلچ. یعنی جب آپ کسی کے ساتھ مسلمان، یہ جب مسلمان ہوتے تھے تو اس وقت ان چیزوں پہ بیعت کرتے تھے. اب آج ہم لوگ تو بیعت نہیں کرتے. یہ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ جس بات کا حکم اللہ نے خود یا اپنے رسول کے ذریعے سے دیا تو ہم اس کو مانیں گے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. کون کرے گا؟ میں اور آپ؟ نہیں، مسلمان حکومت کرے گی. زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے. اس کی جگہ صدقہ خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساقط نہیں ہوتا. ایسا کوئی کہے کہ جی ہم اتنا ٹیکس بھی تو دے دیتے ہیں نا، تو یہاں یہ سوال ہے کہ جب ٹیکس آپ اتنا دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ تو 2.5% ہے. ٹیکس تو میرا حال ہے بعض جگہ 50% تک پہنچ جاتا ہے. تو جب دنیا کے معاملات میں اس طرح کرتے ہیں تو پھر اللہ کے راستے میں تو صرف 2.5%، اور اس کو بھی پھر دینا پڑے گا. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ وکفر من کفر من العربی وقال عمر رضی اللہ عنہ کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها وقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني أناقا كان يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه وعرفت أنه الحق. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرنے سے انکار کر دیا. حضرت عمر نے کہا، آپ لوگوں سے جہاد کیوں کریں گے؟ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں. مطلب یہ تھا کہ اب یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اب ان سے ہم جہاد کیوں کریں؟ جب یہ کہنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں مجھ سے بچا لی مگر حق ساتھ. حق کیا ہے؟ تین حق ہیں قتل کے، یعنی کوئی کسی دوسرے کو قتل کر دے، یا کوئی اسلام لانے کے بعد کفر پہ چلا جائے، ارتداد، اور تیسرا حق یہ ہے کہ کچھ شادی شدہ ہو کے زنا کرے. قتل کے اندر حق یہی تین ہے. ان تین پہ تو امام وقت قتل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اللہ کی قسم میں تو اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا. زکوٰۃ کا مال حق ہے، واللہ ہی اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہ دیں گے تو ان سے ضرور لڑائی کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا اور میں جان گیا کہ حق یہی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. حدیث تو بڑی واضح ہے لیکن یہاں آپس کے تعلقات کو دیکھیے کتنی مختلف رائے تھی. عمر کہہ رہے تھے کہ کیوں مار رہے ہیں آپ ان کو جو کلمہ پڑھتے ہیں. ابو بکر نے کہا کہ نہیں جو ایک بکری کا بچہ بھی دیتا تھا اور اب نہیں دیتا تو میں اسے کروں گا. بالکل دو اپوزٹ ایج پہ جانے والی کیفیات ہے. لیکن اس بات میں دیکھی کہ ابو بکر کی بات زیادہ صحیح تھی تو عمر نے کتنے کھلے دل سے قبول کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے دو مختلف رخ ہوتے ہیں. بعض لوگ ایک اینگل سے دیکھتے ہیں بعض دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں. اس لیے ایسی چیزوں میں اگر آپ کو کبھی کوئی بہت زیادہ اس طرح کی چیز دکھ بھی جائے کہ دوسرا شخص آپ سے مختلف بات کر رہا ہے یا اس کی سوچ فرق ہے تو لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس چیز کی دلیل مل جائے جو چیز زیادہ صحیح ہوتی ہے اس کو کر لینا چاہیے اور دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کی عزت اور اس کے بارے میں انسان کے دل میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. فضل الزکاتی زکات کی فضیلت. زکات ادا کرنے والا جنتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدیہ لا ازید علی ھذا فلما ولی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک عربی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا. عربی کون ہوتے ہیں؟ جیسے دیہاتی آج کے دور میں کم پڑھا سادہ بھولا بالا. عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر, فرض نماز قائم کر, فرض زکات ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا. جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنت آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی کوئی کم سے کم درجے پہ صرف یہی فرائض بھی ادا کر لے گا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اور کتنا پیارا انداز تھا آپ کا کہ ایک شخص جو بہت زیادہ نہیں جانتا. میں اس حدیث کو جب پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں تو میرے ذہن میں آ جاتی ہیں گھروں میں کام کرنے والی عورتیں, سیدھی سادی بوڑھی مائیاں, بعض بچیاں بچپن سے ایک گھر سے اٹھ دوسرے گھر میں گئی. اب آپ تو اتنا کچھ قرآن میں پڑھ رہے ہیں, اتنی فیکٹ سمجھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ہائے ان کی تو بہت ساری کمیاں ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا وہ نہیں. تو ایسے لوگ جن کو نعمت کم ملتی ہے تھوڑے پہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا. وہ اگر صرف فرائض کی حد تک اور اپنے آپ کو حرام سے بچاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ دے گا. اسے پتہ چلتا ہے نا کہ ہر چیز ایک آزمائش بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے رہا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. اور یہ نعمت جہاں بڑی ہوتی ہے تو پھر وہاں اس کا حساب بھی سخت ہوتا ہے. زکات ادا کرنے والے کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. عن ابی مالک الشریح رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسباغ الوضوء شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبیح والتکبیر
یملأ
السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک. حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرنا نسبان ہے اور الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی اور زکوٰۃ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے. صبر کرنا پریشانی اور مصائب میں راہ دکھانے کے لیے روشنی ہے، اور قرآن قیامت کے روز گواہی دے کر تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا. اسی نسائی نے روایت کیا. آپ دیکھیں اس میں اللہ کے نبی نے کتنے خوبصورت لفظ بولے، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل کا ایک مختلف درجہ ہے. قیامت کا دن اندھیرا ہے، اندھیروں میں ہوگا تو نماز وہاں روشنی بن جائے گی. زکوٰۃ کی بنیاد پہ کسی بندے کے ایمان کا معاملہ ہوگا کہ یہ واقعی مسلمان ہے کہ نہیں. کیوں؟ یعنی زکوٰۃ کو یہاں برہان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ انسان صرف اس چیز کے اوپر اپنا پیسہ لگاتا ہے جس کو وہ اہم سمجھتا ہے، جو چیز اس کے دل میں کوئی اہمیت رکھتی ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے. جب ایک بندہ اللہ راستے میں مال لگاتا ہے نا، تو وہ اس بات کی دلیل دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کا راستہ یا مجھے اللہ کا حکم باقی ساری چیزوں سے پیارا ہے. اسی لیے یہ جو لفظ صدقہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں، ہم نے پیچھے دیکھا انٹروڈکشن میں، تو صدقہ صدق سے بھی ہے. ہم تو اس کو صدقہ لفظ بول کے بہت عجیب محسوس کرتے ہیں نا، حالانکہ صدق ہے، یہ سچائی ہے. یہ کسی بندے کی اللہ کے معاملے میں سچائی کی دلیل ہے. مال کی محبت ہوتی ہے، ہم ہزاروں خرچ کرتے ہیں، ہم بچوں کے خوشیوں میں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، ہم گھروں کے اوپر کروڑوں اربوں خرچ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم سچے ہوتے ہیں نا اپنی سرچ میں. ہمیں کوئی چیز خریدنی ہے، زیور خریدنا، ہمیں پتہ ہے مہنگا ہے، ہمیں پتہ ہے لاکھوں میں آئے گا، ہم لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کی طلب میں سچے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جس بندے کو جنت چاہیے، جو اللہ سے تعلق میں سچا ہوگا، پھر وہ صدقہ یا خیرات یا زکوٰۃ دیتے وقت سوچے گا نہیں، بلکہ اس کو دے کر اپنے ایمان کی تصدیق کرے گا. ایک اور روایت ہے آگے، ان خالد ابن اسلم رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما فقال عرابی اخبرنی عن قول اللہ، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ قال ابن عمر رضی اللہ عنہما من کنزہا فلم یؤدی زکاتہا فویل له انما کان ھذا قبل ان تنزل الزکاۃ فلما انزلت جعلها اللہ طہرا للاموال. حضرت خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلے رضی اللہ عنہما، تو ایک دیہاتی نے کہا مجھے اللہ کے اس قول والذین یکنزون الذهب والفضة کے مطلب سے آگاہ کیجئے. دیکھیں عربی عربی کو بھی شوق تھا، اور نبی کے صحابی کو دیکھ کر فوراً اس علم کی بات پوچھی. ہم ہوتے تو کہتے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں، کوئی دعائی کر دیں ہمارے لیے. اس دور میں علم کا دور تھا نا، تو لوگ علم پہ غور کرتے تھے، علم پہ زیادہ فوکس کرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے خرابی ہے. اور یہ آیت زکوٰۃ کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے. جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک کر دیا. اسے بخاری نے روایت کیا. تو کیا پتا چلا کہ آج کے دور میں حکم کیا ہے؟ ہر وہ مال جس زکات ادا کر دی جاتی ہے وہ کنز نہیں ہوتا. اور اسلامی اصطلاح میں کنز کہتے, حالانکہ کنز کا لفظی معنی خزانہ ہوتا ہے ٹریئر کے معنی میں, لیکن جس مال پہ زکات ادا نہ کی جائے اس کو کنز کہتے ہیں. زکات ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے, ہم کیا سوچتے ہیں کمی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جب اس کو اپنے پیسوں میں ضرب دے لیں کہتے ہیں ہائے چیخیں نکل جائیں گی, اتنے پیسے بن گئے زکات کے. پھر کانٹی چھانٹی ہوتی ہے, پھر موتیوں کا وزن بھی نکلواتے ہیں, پھر ڈوریوں کا وزن بھی نکلواتے ہیں. ہاں جس کو یہ یقین آ جائے گا نا کہ دینے سے بڑھتا ہے وہ کبھی بھی غم نہیں کرے گا. اس کی دلیل کو کہ بہت آگے ہے لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں, اسی بک کی پیج 85 پہ ہے حدیث, کھول لیجئے پھر آپ بیچ میں 85 پہ مسئلہ نمبر 128 پہ. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما توادع عبد للہ الا رفعہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے, اور عاجزی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. یہ تینوں باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ویسے مال دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا. ہم نے پیچھے دیکھا کہ زکوٰۃ کا ایک مفہوم کیا ہے, بڑھوتری. اس کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کے جسم کے اندر کیڑے ہوتے ہیں, اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس کا ویٹ لوز ہونے لگتا ہے نا, وزن کم ہونے لگتا ہے, کیونکہ جو کھاتا ہے وہ کیڑے کھا جاتے ہیں. پھر جب اس کے جسم سے وہ کیڑے نکلوا لیے جاتے ہیں تو صحت بنتی ہے نا. اسی طرح کسی کے جسم کے اندر کوئی گلٹی ہے, کینسر کی ہے یا کوئی ٹیومر ہے یا وٹ ایور, اس کا ویٹ لوز ہوگا, جو ہی وہ نکلتی ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے نہیں کہ مال جب جمع ہونے لگتا ہے نا تو یہ گلٹی بن جاتا ہے, یہ سانپ کیڑے بن جاتے ہیں. سچی بات ہے, یہ نفس کے کیڑے ہی ہوتے ہیں. مال ہم جن کو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں وہ اصل میں ہمارے لیے کوئی بہت اچھا اضافہ نہیں ہوتا, تو جب وہ نکل جاتا ہے نا تو باقی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اس کی کئی قسم کی مثالیں ذہن میں آتی ہیں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ایک چیز نکل جائے تو دوسری ٹھیک ہو جاتی ہے. مثلا جیسے میرے ذہن میں ایک تصور آ رہا ہے کہ آپ کی سنک کی لائن بند ہو گئی, آپ روز اس میں برتن دھوتے تھے, اب اس میں آئل آ گیا, کچھ ہو گیا, پانی رکنے لگا نا, تو جو ہی آپ اس کے ڈرینیج کروا کے جو پائپس ان کو کھلوا لیتے ہیں وہاں سے کچھ نکلا نا, لیکن پھر دیکھیں آپ کا پانی کتنی تیزی سے جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہمارے دلوں میں جب مال کی محبت ہوتی ہے نا تو نیکیوں کی طرف بھاگنے کو دل نہیں چاہتا, کیونکہ اسی کو جمع کر رہے ہیں, اسی کو کما رہے ہیں, اسی کو گن رہے ہیں, اسی کے لیے پڑھ رہے ہیں, اسی کے لیے لکھ رہے ہیں کہ اچھا سٹیٹس بن جائے, اچھا جاب مل جائے, اچھا فیوچر سیکیور ہو جائے, پھر اسی کو خرچ کر رہے ہیں, بازار میں گئے شاپنگ کر لی, پھر آئے ہیں تو سنبھال رہے ہیں. تو ایسی چیزیں پھر بعض دفعہ بندے کے دم بھاری کر دیتی ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے لیے وہ نیکی مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں پہ عمل کی توفیق دیں. دوسری بات تو اس سے بھی مشکل ہے کہ بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اور عزت بڑھے. آج تو دور کیا ہے, کہتے ہیں لو تمہیں, پھر لوگ کہیں گے یہ جھوٹی تھی, تمہاری عزت کم ہو گئی. یعنی کسی کو معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے, اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب کتاب کو انشاءاللہ شروع کریں گے, پہلا باب. اس میں بھی باقی کتابوں کی طرح وہی ہے, نیت کے مسائل. کیونکہ کوئی بھی کام کریں ہم تو اس سے پہلے ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے, اور نیت کی درستگی جو ہے اصل میں اس کام کو صحیح کروا دیتی ہے. نیت, نیت کے مسائل. یہ پہلا چیپٹر چونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے تو میں اس کو مطلب آپ کے ساتھ جسٹ ایک ریڈنگ کے طور پہ کر دیتی ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر واسطے استاد جی. الحمدللہ ہمارا کتاب زکاۃ کا پہلا سیشن کمپلیٹ ہوا بک سے. اب جو آج ہم نے سٹارٹ کی, کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ اہمیت کا احساس ہوا نا, اور اس کو اب کیا کرنا ہے, اس کو ٹیکس سمجھ کے ادا نہیں کرنا بلکہ اپنے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ سمجھنا ہے, اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے شکر ہے زکات دینے والوں میں سے بنایا, زکات لینے والوں میں سے نہیں بنایا. جی نیا از اے ویری امپورٹنٹ. جی اور یہ دیکھیں ہم ہر عبادت میں جو سب سے پہلی چیز سیکھتے ہیں وہ نیا کے حوالے سے ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے, ہم اپنے آپ کو کتنے اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کے لیے خالص کر رہے ہیں. اور اگر یہ چیزیں دکھاوے کے سے ہوں تو کیا کہلائیں گی یہ چیزیں, جیسے عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, یا جس طرح منافق ایمان لاتے تھے تو صرف اس لیے کہ دکھانے کے لیے, شرک اصغر ہے. جی اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے اور ہمارے اندر یہ بات راسخ ہو جائے, یعنی اتنی اچھی طرح ہمارے اندر جذب ہو جائے کہ ہم جب بھی کوئی اس طرح کا کام کرنے لگیں دکھاوے کے حوالے سے تو ہمارے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ یہ تو شرک کی ایک قسم ہے جو میں کرنے جا رہی ہوں, تو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچا کے رکھے. کیا زکوٰۃ کی جگہ خیرات یا ٹیکس وغیرہ یا جو ہم کوئی صدقات دیتے ہیں اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کیا معاملہ کیا تھا, اور یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ اسلام کے جو پانچ پلرز ہیں, فائیو پلرز, ان میں سے ہیں, تو اگر ایک بھی نہیں ہوگا تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوگا. جی بالکل. تو کوشش کیا کرنی ہے کہ جو زکوٰۃ اب بھی نہیں دیتے یا ناسمجھی کی وجہ سے یا مال کی محبت کی وجہ سے شیطان ان کو ورغلاتا ہے, تو ان کو اس چیز کی ترغیب دینی چاہیے. اور زکوٰۃ کے حوالے سے کیا ہے کہ صدقات کو چھپا کے دیا جائے اور زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دیا جائے تاکہ اگر کسی کو بھولی ہوئی ہے تو اس کو یاد آ جائے. ورنہ کچھ طریقہ ایسے ہو سکتا ہے, اچھا جیسے موسٹلی لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ اجر و ثواب کے حساب سے بھی, اور ساتھ جیسے سال ایک پورا ایک سرکل میں انسان اپنا حساب کر کے دیتا ہے, تو یاد دہانی کے لیے وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اچھا اس مہینے میں تو میں اپنے پورے سال کی زکوٰۃ کا حساب کر کے دیتی ہوں. یعنی اس معنی میں بات کرنا, وہی بات کہ نیت اس میں آپ کی سب سے بڑی شرط ہے کہ جس میں نیت یہ ہو کہ میں اگر ذکر کروں گی تو اس نیت سے کہ دوسروں کو یاد آ جائے, کسی کو کہنا نہ پڑے, یا پھر اس کی اہمیت کا ذکر کر دینا کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے. قبر میں کیا ہوگا زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے؟ گنجے سانپ جو ہوگا, گنجا سانپ وہ ڈسے گا, تو اس سے بھی بچنا ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے کیا بشارت ہے؟ بس انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ اس کو ختم کریں گے کہ آج وہ ہمارا ٹائم جو آگے ہوا ہوا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو زیادہ ڈسٹربنس ہوگی. جو لوگ باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے کیا خوشخبری ہے, دوسروں کو خوشخبری بھی دینی چاہیے نا, صرف ڈرانا نہیں ہے. زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی ہے, جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور جنت کی ضمانت بنتی ہے, اسی طرح آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے, اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ جنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر سے مال کی محبت ختم کرے, غنا عطا فرمائے, اور ہمیں زکات دینے والوں میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اگر کسی کی کوئی کمی کوتاہی ہے یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے, اور جو ہمارے صدقات اور خیرات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ پھر ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی کرنے والا معاملہ فرما دے. آمین یا رب العالمین. آج کی کلاس کو اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.